جیسے کرنٹ ایشوز جو ہیں ان کے آپ ماہرین میں شمار ہوتے ہیں. آج جو آپ کی یعنی گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے سود یا ربا اور اس کا جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مسائل, اس پر آپ انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے اور پھر بعد میں انشاءاللہ سوال و جواب کی بھی نشست ہوگی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. خواہران مکرم, قرآن مجید کی آیات جو ربا کی حرمت سے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ان آیات میں آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ قرآن مجید میں بہت سے جرائم کا, بہت سے گناہوں کا اور بہت سے غلط اعمال و عقائد کا تذکرہ ہے. ان پر سزا کی وعید بھی ہے, ان پر جہنم کی وعید بھی ہے, لیکن کوئی جرم ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. یہ صرف سود اور ربا کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم ربا کے بارے میں اپنے دعوی اور اپنے کلیمز کو ختم نہیں کرو گے تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. یہ صرف قرآن مجید ہی میں نہیں بلکہ سنت رسول میں بھی جا بجا مختلف مواقع پر مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود اور ربا کے بارے میں جتنی شدت سے اظہار نکیر اور اظہار ناپسندیدگی فرمایا کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی شدت سے اظہار نہیں فرمایا گیا. سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا جو تحریری شکل میں مرتب ہوا. صحابہ کرام کی بڑی تعداد نے اس پر بطور گواہ کے دستخط کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجران کے عیسائیوں کو حقوق عطا فرمائے گئے جو دراصل اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کی بنیاد ہیں. ان میں ان کو تحریری طور پر یہ کہا گیا کہ تمہاری مذہبی آزادی, مذہبی مقامات, تمہاری ثقافت کی آزادی, تہذیب کی آزادی, جان, مال, عزت, آبرو, ہر چیز کے تحفظ کی ہم ضمانت دیتے ہیں. تمہیں یہاں وہ تمام آزادی حاصل ہے جو تمہارا مذہب تم سے مطالبہ کرتا ہے. اور تفصیل کے ساتھ ان کو بتایا گیا کہ ان کے معاملات اسلامی ریاست میں کیسے چلائے جائیں گے. لیکن ان تمام مراعات اور ان تمام حقوق کے ساتھ اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ فمن اربا منکم فذمت اللہ منہ بریئہ, کہ اگر تم میں سے کسی نے ربا کا کاروبار کیا تو پھر یہ ذمہ داری جو ہم لے رہے ہیں اور تحفظ کی ضمانت جو ہم نے دی ہے یہ کلعدم سمجھی جائے گی اور یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلامی قانون کی روح سے اگر کوئی گروہ سودی کاروبار کرنے لگے تو اس کے شہریت کے حقوق ختم کیے جا سکتے ہیں. جو معاہدہ ریاست کی طرف سے اس کے ساتھ ہوا ہے, حقوق اور فرائض کی جو ضمانت اس کو دی گئی ہے ریاست کے دستور میں, وہ ضمانت وڈرا کی جا سکتی ہے, اس ضمانت کو ابالش کیا جا سکتا ہے اگر کوئی گروہ اسلامی ریاست میں سودی کاروبار کر رہا ہو. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار کو کتنا بڑا جرم قرار دیا. یہاں ان بے شمار احادیث کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے جو سود کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور جن میں سود کی برائی اور قباحت کو بیان فرمایا گیا ہے. ان میں سے بعض احادیث آپ نے مطالعہ کی ہوں گی اور بعض مزید احادیث اس کورس کے دوران آپ کے سامنے آئیں گی, اس لیے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں, لیکن صرف ایک حدیث بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ربا اتنی بری چیز ہے, اتنی گھناونی چیز ہے اور شریعت کی روشنی میں, شریعت کی نظر میں اتنا مکروہ فعل ہے کہ اگر اس کی قباحتوں کو تقسیم کیا جائے 70 درجوں میں تو ادنا ترین درجے کی جو برائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جتنا کوئی شخص بہت غلط اور غیر اخلاقی حرکت کا ارتکاب کرے, اس سے بھی زیادہ بری ہے. بدترین بد اخلاقی اور بے حیائی اور بد کرداری کی جو شکل انسان کے تصور میں آ سکتی ہے اس سے بھی زیادہ برائی ہے سود کے سب سے کم درجے کی. 70 درجوں میں تقسیم کیا جائے تو جو لوئسٹ درجہ ہوگا اس کی برائی اس سے زیادہ ہوگی. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ شریعت نے سود کو کتنا بڑا جرم کیوں قرار دیا ہے. سب سے پہلے سود کی ایک آسان سی تعریف سمجھ لیں کہ سود کہتے کس کو ہیں. سود یا ربا, قرآن مجید میں ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے, اردو اور فارسی میں سود کا لفظ استعمال ہوتا ہے, انگریزی میں یوزری اور انٹرسٹ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. آپ الفاظ پر نہ جائیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی شریعت نے ربا کو حرام قرار دیا ہے, سود کو حرام نہیں قرار دیا, یا شریعت نے یوزری کو حرام کہا ہے, انٹرسٹ کو حرام نہیں کہا, یا شریعت نے مہاجنی سود کو حرام کہا ہے, فلاں قسم کے سود کو حرام نہیں کہا. ناموں پر نہ جائیں, شریعت نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا اس میں اتنی بات واضح ہے کہ ربا کو حرام قرار دیا ہے, اور ربا کی تعریف یہ ہے جو میں ابھی کرتا ہوں. ربا یہ ہے, آپ میں سے انگریزی سب کو آتی ہے؟ اچھا, انگریزی میں پہلے اس کی تعریف آپ کو لکھوا دیتا ہوں, آپ نوٹ کر لیجئے, اس کے بعد میں اردو میں اس کی وضاحت کر دوں گا. ربا مینز اینی انکریز اوور اینڈ ابو دی پرنسپل اماؤنٹ پیبل ان اینی کانٹریکچوئل ٹرانزیکشن وچ از ناٹ کورڈ بائی اے کرسپونڈنگ لیبر کرسپونڈنگ لیبر ایکسپرٹیز رسک اور کموڈیٹی. اب سمجھیے کہ ربا سے مراد وہ اضافہ ہے, ربا سے مراد وہ اضافہ ہے جو کسی واجب الادا رقم پر ادا کیا جائے. اور اس اضافے کے مقابلے میں کوئی محنت, مہارت, ساز و سامان یا خطرہ موجود نہ ہو, یعنی ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو اس کا اضافہ ہو سکتا ہے. اب میں مثالوں سے اس کو بیان کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں نے یہ گھڑی آپ کو فروخت کر دی 500 روپے میں, اور یہ طے ہوا کہ آپ پہلی تاریخ کو جب تنخواہ ملے تو مجھے 500 روپے ادا کر دیں. کسی وجہ سے آپ 500 روپے ادا نہیں کر سکیں, آپ نے کہا کہ یکم مارچ کے بجائے آپ یکم اپریل کو ادا کریں گی. اب اگر میں یہ کہوں کہ آپ 500 روپے کے بجائے مجھے 550 روپے ادا کریں تو یہ 50 روپے سود ہیں, اس لیے کہ ان 50 روپوں کے مقابلے میں اس گھڑی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے, کوئی کموڈیٹی نہیں ہے, کوئی ایکسٹرا لیبر نہیں ہے, کوئی ایکسٹرا ایکسپرٹیز نہیں ہے, کوئی ایکسٹرا رسک نہیں ہے, کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں ہے, صرف یہ گھڑی ہے جو اوریجنل 500 روپے کے مقابلے میں تھی. اب یہ جو 50 روپے کا اضافہ ہے یہ کس چیز کے مقابلے میں ہے؟ گھڑی تو 500 روپے کی تھی, تو یہ 50 روپے جو ہیں یہ ربا ہیں. لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی رسک ہو, مثال کے طور پر ٹیکسی آپ کے پاس ہے یا یہ گھڑی ہے, میں نے رمضان کے مہینے میں آپ سے کرائے پر لے لی کہ جی مجھے شہری میں اٹھنے کے لیے گھڑی درکار ہے, آپ مجھے یہ کرائے پر دے دیں, میں آپ کو 1 روپیہ روز کے حساب سے اس کا کرایہ دوں گا اور پہلی تاریخ کو واپس کر دوں گا, یکم شوال کو واپس کر دوں گا. 30 روپے آپ سے طے ہوئے کہ میں آپ کو ادا کروں گا اور 1 روپے روز پر گھڑی آپ سے لے لوں گا. بعد میں مجھے خیال ہوا کہ مجھے 6 روزے عید کے بھی رکھنے چاہیے, تو میں نے کہا جی 7 دن کے لیے اور دے دیجئے, میں آپ کو 107 ادا کر دوں گا. یہ 7 روپے سود نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے مقابلے میں وہ کموڈیٹی ہے جو پہلے بھی تھی, پہلے وہ 30 دن کے لیے تھی, اب وہ 37 دن کے لیے ہے, لہٰذا وہ سود نہیں ہوں گے 7 روپے. مزید میں اس میں 1 مہینے کا اضافہ کر لوں اور گھڑی اپنے پاس رکھوں, وہ بھی سود نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے مقابلے میں یہ کموڈیٹی موجود ہے. اور آپ کے لیے یہ رسک ہے, اگر گھڑی ٹوٹ جائے, گم ہو جائے, تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے, جیسے پہلے تھا آج بھی نقصان ہے, رسک میں پہلے بھی تھی آج بھی ہے. یا آپ نے کسی سے مکان کرائے پر لیا, کوئی چیز کرائے پر لی, تو جب تک وہ چیز آپ کے استعمال میں ہے اس کا کرایہ واجب الادا ہے, اس لیے کہ وہ چیز اس اضافے کے مقابلے میں موجود ہے. اس سے سمجھ لیجئے کہ کوئی ایسا اضافہ جس کے کرسپونڈنگ کوئی چیز موجود نہ ہو, اور وہ 4 چیزیں ہیں, یا تو لیبر ہے, فزیکل لیبر ہے جسمانی, یا انٹلیکچوئل کوئی ایکسپرٹیز ہے لیبر ہے, آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ نے اکاؤنٹ کے لیے کہا کہ جی ہم آپ کو 1 گھنٹہ دیں گے یا 1 دن آپ کا کام کریں گے, اکاؤنٹ کا آپ کے اکاؤنٹ چیک کر دیں گے, اس کے ہم 100 روپے فیس لیں گے. 1 دن میں اکاؤنٹ مکمل نہیں ہوا, آپ نے کہا 2 دن لگے, 2 دن کے 200 روپے لیں گے, تو یہ 100 روپے کے مقابلے میں آپ کی ایکسپرٹیز موجود ہے. جو ایکسپرٹیز پہلے دن تھی وہی ایکسپرٹیز دوسرے دن بھی ہے, وہ مہارت تیسرے دن بھی ہے, تو جتنے دن ہوں گے اتنے دن کی فیس آپ کو لینے کا اختیار ہے, چاہے معاہدہ کچھ بھی ہوا ہو, اگر ایڈیشنل ایکسپرٹیز موجود ہے. لیبر ہے, آپ نے مزدور لگایا, گھر میں ایک دیوار بنوانے کے لیے اندازہ تھا کہ ایک ہفتے میں دیوار مکمل ہو جائے گی, 1 ہفتے میں نہیں ہوئی, 10 دن لگ گئے, مزید 3 دن کے پیسے آپ اس کو دیں گی چاہے قیمت آپ سے جو بھی طے ہوئی ہو. اگر وہ مطالبہ کرے کہ جی 1 ہفتے کا کام 10 دن میں ہوا ہے, آپ مجھے مزید ادا کریں, آپ ادا کر سکتی ہیں, یہ ربا نہیں ہے. اگر شرائط طے ہو جائیں, اگر دونوں فریق طے کر لیں رضامندی سے, تو آپ 3 دن کا اضافہ اس کو دے سکتی ہیں, اس لیے کہ اس کے مقابلے میں لیبر ہے. اسی طرح سے رسک کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے رسک میں ہے, آپ اگر وہ ضائع ہو جائے تو اس کا تاوان آپ کے ذمہ آئے گا, اس کے اخراجات لائبلٹی آپ کے ذمہ آئے گی, تو اس کے بینیفٹ بھی آپ کو لینے کا اختیار ہے, اور اگر اس کی لائبلٹی آپ کے ذمہ نہیں ہے تو اس کا بینیفٹ لینے کا بھی آپ کو اختیار نہیں ہے. یہ شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے جو الخراج بالضمان کے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے. خراج سے مراد آمدنی یا یوزفرک جسے انگریزی میں کہتے ہیں, اور ضمان سے مراد لائبلٹی یا تاوان. یعنی آمدنی اور تاوان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جس چیز کا بینیفٹ لینے کا آپ کو اختیار ہے, جس چیز کے یوزفرکٹ کی انٹائٹلمنٹ آپ کو حاصل ہے, وہ وہی چیز ہو سکتی ہے جس کی لائبلٹی بھی آپ انکر کرتی ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ لائبلٹی کسی اور کے ذمے ہو اور فائدہ آپ کو حاصل ہو, یہ بالکل شریعت میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے, دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی. اور یہ اصول کاروبار میں, تجارت میں, ذاتی اور خاندانی معاملات میں ہر جگہ چلتا ہے, اور ہر جگہ آپ کو اس اصول پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. ایک چھوٹی سی مثال اس اصول کے انتباہ کی میں بتاؤں کہ وراثت میں بھی یہ اصول چلتا ہے. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا, سورہ بقرہ شاید پوری ہو گئی ہے, وعلی الوارث مثل ذلک, وعلی الوارث مثل ذلک, اور وارث پر بھی یہ ایسی ہی ذمہ داری ہے. فرض کیجئے آپ کے یا کسی شخص کا چچزاد بھائی ہے, یا دادا کا کوئی پوتا ہے, یا پڑ دادا کا پوتا ہے جو آپ کا 2nd یا 3rd کزن ہے, بعض حالات میں وہ آپ کا وارث ہوگا, بعض حالات میں آپ کا وارث نہیں ہوگا, لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ محتاج ہو, ضرورت مند ہو, بوڑھی خاتون ہے, محتاج ہے, ضرورت مند ہے, اور اس کا کوئی 3rd کزن یا 4th کزن یا 5th کزن ایسا ہے جو نیئرسٹ ہے, اس سے نیئرسٹ کوئی اور موجود نہیں ہے, سگا بھائی بھی نہیں ہے, سگا چچا بھی نہیں ہے, سگے چچا کا بیٹا بھی نہیں ہے, سگی اس کا تایا کا بیٹا بھی نہیں ہے, تو یہ شخص اس خاتون کے اخراجات کا پابند اور مکلف ہوگا, اس لیے کہ علی الوارث مثل ذلک, ویسی ہی ذمہ داری وارث پر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ خاتون دولت مند ہوتی اور یہ 1 لاکھ روپے چھوڑ کر مرتی تو اس کو اس کی وراثت میں حصہ ملتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وراثت میں تو وہ حصے دار ہو, اور اگر یہ خاتون غریب ہے اور محتاج ہے تو اس کی لائبلٹی اس کے ذمے نہ ہو, دونوں ایک ساتھ چلیں گی. جو لائبلٹی جس پر آئے گی اس پر بینیفٹ بھی آئے گا, جو بینیفٹ کا حقدار ہوگا وہ لائبلٹی بھی برداشت کرنے کا پابند ہوگا. اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں, لیکن اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ شریعت کا یہ ایک بنیادی اصول ہے, اور شریعت کے تمام ابواب میں, تمام شعبوں میں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. ربا بنیادی طور پر اس اصول سے ٹکراتا ہے. ایک شخص نے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا اور 1 سال کے بعد دینے کا وعدہ کیا. اب جس شخص نے قرض دیا ہے اس کے سامنے 2 شکلیں ہیں, یا تو وہ اپنی پرنسپل اماؤنٹ واپس لے لے اور کوئی اس سے مطالبہ نہ کرے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اصل رقم محفوظ رہے، اگر وہ گارنٹی یا شورٹی چاہتا ہے کہ اس کی اصل رقم ہر حالت میں اس کو واپس ملے، تو پھر اس پر اسے کوئی اضافہ لینے کا اختیار نہیں ہے. لیکن اگر وہ اضافہ لینا چاہتا ہے تو پھر اصل رقم کی گارنٹی اور شورٹی نہیں ہو سکتی. اصل رقم آپ کو دے دی 1,00,000 روپے، آپ کاروبار کریں، کاروبار میں اگر آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ مجھے نفع دے دیں، اور کاروبار میں گھاٹا ہوا تو پھر میں نفع کا یا اصل رقم کا انٹائٹل نہیں رہوں گا، خراج اور ضمان دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. اس لیے ربا کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ شریعت کے جتنے بھی بنیادی اصول ہیں ان میں سے بے شمار اصولوں سے ربا کی پریکٹس اور ربا کا طریقہ کار ٹکراتا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت تمہیں دیا ہے یہ تمام اہل ایمان کا حق ہے، یعنی ریاست کے جو وسائل ہیں، ریاست کو جتنے وسائل عطا کیے گئے ہیں وہ مسلمانوں کا حق ہیں، اور ان لوگوں کا حق ہیں، ان کا حق ہیں والذین آمنوا والذین تبعوا، جو بعد میں آئے، جو جنہوں نے یہ کیا جنہوں نے یہ کیا. پھر آگے اس کی حکمت بیان فرمائی گئی، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال و دولت تمہارے صرف دولت مندوں کے درمیان، لہٰذا کوئی ایسا طرز عمل یا رویہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے جس کے نتیجے میں مال و دولت کی گردش محدود ہو جائے دولت مندوں کے یا کسی خاص طبقے کے درمیان. آپ دیکھیں کہ شریعت نے وراثت کے احکام دیے ہیں اور اتنی تفصیل کے ساتھ دیے ہیں کہ دوسرے معاملات میں کم اتنی تفصیلات قرآن پاک میں آئی ہیں. قرآن پاک کا اسلوب تفصیلات دینے کا نہیں ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ کی تفصیلات بھی نہیں ہیں، حتیٰ کہ نماز جیسے دین کے ستون کی تفصیلات بھی نہیں ہیں کہ 5 وقت ہوگی اور کتنی رکعتیں ہوں گی، یہ سنت نے بیان کر دیا. لیکن وراثت میں قرآن مجید نے اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ وراثت کا صرف جنرل حکم بیان کر دیں، بلکہ تفصیلات اور ذوی الفروض اور اصحاب الفروض اور عصبہ کی تفصیل دی ہے کہ اس کو 1/3 ملے گا، 1/4 ملے گا، 1/6 ملے گا، کیا شکل ہوگی تو کیا ملے گا، خاصی تفصیل اس میں دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا رجحان یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہونے پائے، حتیٰ کہ جائز ذرائع سے بھی اگر کوئی شخص دولت کمائے اور جائز ذرائع سے اس کو خرچ کرے، ہو سکتا ہے اپنی مہارت سے، محنت سے بہت زیادہ دولت جمع کر لے، تو جیسے ہی وہ دولت جمع ہو اس کے دنیا سے جانے کے بعد وہ تقسیم ہو جائے، ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، 1-2 مرتبہ کے بعد وہ ڈائلوٹ ہو جائے گی اور تقسیم ہو جائے گی، مختلف خاندانوں میں جائے گی، شادیوں کے ذریعے رشتہ داریاں قائم ہوں گی، بیوی کو حصہ ملے گا، وہ کسی اور خاندان کی ہوگی، پھر بیوی کے بعد بیوی کے باپ کو، بھائی کو حصہ ملے گا، تو دوسرے خاندانوں میں چلی جائے گی اور تقسیم ہو جائے گی، پورے معاشرے میں پھیل جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے مال کو قیام للناس کی اصطلاح سے یاد کیا ہے، اموالکم اللتی جعل اللہ لکم قیاما، سورہ نساء کے آغاز میں ہے کہ تمہارے وہ مال کے جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی سسٹیننس کا ذریعہ بنایا ہے، مینز آف سسٹیننس، لوگوں کے زندہ رہنے کا، لوگوں کی بقا اور تحفظ کا ایک ذریعہ بنایا ہے مال و دولت کو. جس طرح سے خون انسانی زندگی کے لیے، فزیکل لائف کے لیے قیام للناس ہے، خون نہ ہو تو زندگی قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے اجتماعی زندگی کے لیے خون کی کیفیت یا حیثیت مال و دولت کو حاصل ہے. جس طرح سے خون پورے جسم میں گردش کرے تو زندگی صحت مند ہو، مفلوج ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے، ذمہ داری سے بری ہو جائیں، فذمت اللہ بریئہ. یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے سود کی ممانعت کی ہے، اور سود کی طرف لے جانے والے جتنے راستے ہیں ان سب کو روکا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی نیک نیتی سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی بدنیتی سے براہ راست جرم کا ارتکاب تو نہیں کرتا، لیکن بالواسطہ ایسے ذرائع تلاش کرتا ہے، ایسے ہیلے اور تدبیریں اختیار کرتا ہے جن کی روح سے بظاہر یعنی اپرنٹلی وہ جرم کا ارتکاب نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جرم کے ارتکاب سے جو مقاصد ہیں وہ اس کو حاصل ہو جاتے ہیں. شریعت نے ان تمام راستوں کو روکا ہے اور اس کی ممانعت فرمائی ہے. ربا کی 2 قسمیں فقہی کتابوں میں آپ کو ملیں گی، ایک تو کہلاتا ہے ربن نسیعہ، یعنی وہ ربا جو کسی واجب الادا قرض کے معاملے میں ہو، جو ربا کی ابھی میں نے مثالیں آپ کو دیں، جو رقم واجب الادا آپ کے ذمے ہے، ڈیٹ ہے آپ کے ذمے اور اس پر انکریز ہو، یہ تو اصل ربا ہے. لیکن اس ربا کے علاوہ بعض شکلیں لین دین کی ایسی ہو سکتی ہیں کہ آدمی اس میں راستہ نکال لے ایک غیر اخلاقی اور ایک ان وارنٹیڈ انکریز کا. مثال کے طور پر بعض اوقات ایک کموڈیٹی سستی ہوتی ہے، بعض اوقات مہنگی ہوتی ہے. فرض کیجئے کہ آج کھیتی نئی نئی کٹی ہے، گنا یا گندم یا جو یا چینی یا اس طرح کی کوئی چیز سستی ہے، چھ مہینے کے بعد مہنگی ہو جائے گی، آٹھ مہینے کے بعد اور زیادہ مہنگی ہو جائے گی. تو آج میں کسی سے لے لوں اور بعد میں جب اس کو ادا کروں تو میں اس کو وہ مطالبہ کرے کہ جی آپ مجھے دگنی دیں، اس لیے کہ جب آپ کو میں نے دی تھی تو سستی تھی اور آج دے رہا ہوں تو مہنگی ہے. تو مہنگی اور سستے کے آپ مالیت کا لحاظ کریں، سستی ہو تو زیادہ دیں، مہنگی ہو تو کم دیں. شریعت نے اس کی ممانعت کی ہے، اس لیے کہ اس سے ربا کا راستہ کھل سکتا ہے. اور مثال دے کر بتایا کہ سونے کے بدلہ سونے کا لین دین ہو، چاندی کے بدلے چاندی کا لین دین ہو، جو کے بدلے جو کا لین دین ہو، کھجور کے بدلے کھجوروں کا لین دین ہو، گندم کے بدلے گندم کا ہو. اس طرح کی مثالیں دے کر بتایا اگر یہ لین دین کرنا ہو تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں، یدم بیدن مثلم بمثلن، ہاتھ در ہاتھ ہو، فوراً لیں فوراً دیں، اور مثلم بمثلن جتنا لے رہے ہیں اتنا ہی دے رہے ہوں. اگر 10 کلو قرض لیا ہے، 10 کلو لیا ہے تو 10 کلو ہی واپس کرنا پڑے گا، irrespective of the value. اس کی قیمت آج کیا تھی، کل کیا ہوگی، پرسوں کیا ہوگی، اس کو نظر انداز کر کے جتنی کموڈیٹی میں لیا ہے اتنی ہی کموڈیٹی میں واپس کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر اس راستے کو کھول دیا جائے تو بالآخر لوگ ربا کے لین دین کا ایک دروازہ کھول دیں گے اور ربا کے جو خرابیاں اور قباحتیں ہیں وہ سارے کی ساری پیدا ہو جائیں گی معاشرے میں. ایک صحابی تھے، غالباً حضرت زید ابن ارقم ان کا نام تھا، ممکن ہے نام میں مجھے کوئی التباس ہوا ہو لیکن غالباً یہی نام تھا. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سینئر صحابہ کرام میں سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں اور جہادوں میں شریک ہوئے. انہوں نے کوئی چیز فروخت کی، کے سائے میں ہو گئے، امام صاحب دھوپ میں کھڑے رہے، انہوں نے کہا جی آپ سائے میں تشریف لے آئیے. انہوں نے کہا نہیں، تم مسئلہ پوچھو. اس نے پھر کہا کہ جی ممکن ہے 2-4 منٹ لگیں، آپ سائے میں کھڑے ہو جائیں، دھوپ ہے. نہیں مانے. انہوں نے کہا تم مسئلہ پوچھو، تمہیں میرے سائے سے کیا دلچسپی ہے. اس نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے کئی منٹ لگے دھوپ میں کھڑے رہے، پسینہ بہتا رہا، جواب دے دیا. جب وہاں سے روانہ ہوئے تو ایک شاگرد نے پوچھا کہ آپ کو سائے میں کھڑا نہ ہونے میں کیوں اصرار تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا یہ مکان ہے اس نے مجھ سے رقم قرض لی ہوئی ہے اور اس کی دیوار سے فائدہ اٹھانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ کل قرض جر نفع فہو ربا، ہو سکتا ہے کہ اس میں ربا کا کوئی شائبہ پایا جاتا، اس لیے میں نے اس کی دیوار سے فائدہ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. بظاہر یہ بڑی سختی معلوم ہوتی ہے، بظاہر اپنے اوپر جبر معلوم ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ کریں کہ اکابرین اسلام، صحابہ تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں، خیر القرون میں، کتنے حساس اور سینسیٹیو تھے وہ حضرات ربا کے معاملے میں. ربا کا کاروبار اگر کسی معاشرے میں شروع ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جیسا ابھی میں نے عرض کیا، کہ دولت کا ارتکاز مختلف طبقوں میں بڑھتا جاتا ہے. بالآخر یہ ہوتا ہے کہ پورے معاشرے کی دولت ایک بڑے تالاب میں جمع ہو جاتی ہے اور ہر گھر سے جیسے نالیاں مختلف جگہ سے آ کے تالاب میں پانی پہنچاتی ہیں، اس طرح سے دولت جمع ہوتی رہتی ہے اور اس دولت کے بڑے تالاب کو چند لوگ کنٹرول کرتے ہیں، پورا معاشرہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، معاشرے کی اخلاقیات ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، معاشرے کی معاشی زندگی گویا ان کی شہرگ ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، قیام للناس جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے اور پھر جس طرح وہ چاہتے ہیں معاشرے کو نچاتے ہیں. یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. پھر شریعت کا اصول یہ ہے، قرآن مجید میں آپ پہلے ہی صفحے پر دیکھیں کہ اہل ایمان کے جو انتہائی امتیازی اوصاف ہیں، قرآن مجید آغاز میں جو تعارف کراتا ہے کہ یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہے، اس میں جو سب سے زیادہ نمایاں اوصاف ہیں وہی بیان کیے ہیں. اس میں یہ ہے وہ مما رزقناہم ینفقون، یہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے سے پورا قرآن پاک خرچ کرنے کے بارے میں بھرا ہوا ہے، ہر جگہ انفاق کا ذکر ہے، کہیں فی سبیل اللہ کے ساتھ، کہیں بغیر فی سبیل اللہ کے. گویا جائز مدات میں خرچ کرنا چاہے وہ خاص اللہ کے راستے میں نہ بھی ہو، جائز مد میں خرچ کرنا خود ایک فی نفسی ہی شریعت کی نظر میں پسندیدہ کام ہے۔ اس کے مقابلے میں روپے کو روکنا اور جمع کرنا قرآن کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ کئی جگہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو لوگ یکنزون الذہب والفضہ، سونے چاندی کو سینت سینت کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، قیامت میں ان کے ساتھ یہ اور یہ اور یہ سلوک کیا جائے گا۔ سودی کاروبار جب کسی معاشرے میں جنم لیتا ہے تو وہاں رجحان دولت کو جمع کرنے کا اور سینت کے رکھنے کا پیدا ہو جاتا ہے، دولت کو خرچ کرنے کا رجحان ختم ہو جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب آپ دولت کو خرچ کرتے ہیں تو آپ اس معاشرے کی اکنامک سرگرمی میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے ایک روپیہ خرچ کرنے سے معاشرے میں ایک نئی تحریک پیدا ہوتی ہے، اس نئی تحریک سے دولت کو حرکت ملتی ہے، اس حرکت ملنے سے دولت کے سرکولیشن میں مدد ملتی ہے، گویا آپ انسانی زندگی میں خون کی سرکولیشن میں مدد دے رہے ہیں۔ اس لیے شریعت کی نظر میں یہ چیز پسندیدہ ہے، اور اگر آپ روک کے رکھ رہے ہیں تو اس کے کی کیفیت وہی ہے کہ آپ کسی کے بدن سے خون لے لیں اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ دیں کہ بعد میں اس کو فروخت کریں گے، دھوکہ دے کے کسی سے لے لیں۔ آج کل یہ بڑا جرم چل رہا ہے تھرڈ ورلڈ میں، امریکہ، ساؤتھ امریکہ میں، امریکہ میں، ریاست متحدہ امریکہ میں، یورپ کے کئی ملکوں میں، اسپین میں، اٹلی میں، کہ سادہ لوگوں کو خاص طور پہ ایشیا اور افریقہ کے دھوکہ دے کے لے جاتے ہیں کہ تمہیں لوگ نوکری کے لیے جاتے ہیں بڑی تعداد میں، ایسٹرن یورپ میں میں نے دیکھا ہے، اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی 1,00,000 روپیہ دیں گے، تھوڑا سا خون دے دو، اور غریب آدمی کو لے جاتے ہیں، خون پورا نچوڑ لیتے ہیں، اس بعد مار کے بھگا دیتے ہیں یا نکال دیتے ہیں، اور آدمی بیچارہ پریشان ہوتا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، ایک بڑا گینگ بنا ہوا ہے، اس کو جا کے اسپتالوں میں بیچتے ہیں۔ بظاہر بڑا ظالمانہ جرم معلوم ہوتا ہے، اسی طرح کا ظالمانہ جرم شریعت سمجھتی ہے دولت کو اکنامی سرگرمی سے، معاشی سرگرمی سے نکال کر ایک جگہ جمع کر دینا اور محفوظ کر دینا۔ سودی کاروبار سے اس کا رجحان خود بخود پیدا ہوتا ہے، اور بالآخر یہ چیز بڑھتی جاتی ہے اور معاشرے میں دولت رک جاتی ہے اور اس طرح سرکولیٹ نہیں کر پاتی جس طرح کہ اسے سرکولیٹ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ابھی اسی آیہ مدائنہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر وَإِنْكَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، فَإِنْكَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ اگر مقروض تنگ دست ہو، فَنَظْرَةٌ تو مہلت دی جائے، اس وقت تک نظرتن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اردو میں، نہ انگریزی میں ہو سکتا ہے، یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اس کو صحیح بیان کرنا بڑا دشوار ہے۔ لفظی ترجمہ کچھ قریب قریب یہ ہے، پھر مہلت ہے، فَنَظْرَةٌ اس کو مہلت ہے، الى میسرہ، جب تک کہ اس کو خوشحالی نہ آ جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کل کے کاروبار میں آپ کسی فائنانس کمپنی سے قرض لیں، کسی بینک سے قرض لیں، یا کسی بھی ادارے سے قرض لیں، اور قرض لینے والا تنگ دست ہو جائے، کاروبار اس کا بیٹھ جائے یا ناکام ہو جائے، تو کیا ان کے نظام میں، ان کے سود خاروں کے قانون میں یہ اس کی گنجائش ہے کہ نظرت الا میسرہ؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت نے کوئی قانونی یا لیگل پروسیڈنگ کی اجازت نہیں دی ایک تنگ دست کے خلاف، زیادہ سے زیادہ یہ کہا ہے کہ اگر اس کے پاس دولت آئے تو پھر آپ اپنا حق لے سکتے ہیں، اور وہ بھی پیری پاسو۔ پیری پاسو کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایک سے زائد آدمیوں کے حقوق ہیں، شریعت نے بعض حقوق کو ترجیح دی ہے، بعض کو اس تفصیلات کے ساتھ موقع نہیں، بعض حقوق کو اولین یعنی پریفرنشل حیثیت حاصل ہے، بعض حقوق کو پریفرنشل حیثیت حاصل نہیں ہے، لیکن جن حقوق کو پریفرنشل حیثیت حاصل نہیں ہے وہ سارے پیری پاسو ہیں، یعنی ان سب کی یکساں حیثیت ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی دولت آ جائے کسی وقت تو ہر ایک اپنے پروپورشن کے حساب سے اس میں سے لے سکتا ہے، اس سے زیادہ کی شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی۔ کوئی اس کی بیسوں مثالیں صحابہ کرام کے زمانے میں خود سیرت کے واقعات میں موجود ہیں۔ اس طرح کی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ سودی کاروبار شریعت کے بہت سے اصولوں سے ٹکراتا ہے، اور شریعت کے بہت سے احکام پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا اگر کسی معاشرے میں سودی کاروبار ہوتا ہو۔ شریعت کی روشنی میں یعنی قرض، جس سے اصل سودی نظام چلتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرض تو وہ ہے جو کوئی شخص اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لیتا ہے، بیمار ہے، علاج کے لیے قرض لینا چاہتا ہے، تعلیم بچوں کو دینا چاہتا ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، قرض لینا چاہتا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے کسی خاتون کو، پیسے نہیں ہیں، قرض لینا چاہتی ہے، مکان بنانا چاہتا ہے، بے گھر ہے، اس کے لیے قرض درکار ہے. یہ تو بنیادی ضروریات کے لیے جو جس کو کنزمپشن لون کہتے ہیں آج کل. کنزمپشن لون کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ اس پہ اول تو کوشش کرو کہ معاشرے میں نظام ایسا بناؤ, اور شریعت کا نظام جب بنے گا تو یقیناً ایسا ہی بنے گا کہ اس میں ہر شخص کی بنیادی ضروریات خود بخود مکمل ہوتی چلی جائیں, کسی شخص کو اپنی ضرورت کے لیے قرض لینے کی نوبت نہ آئے. ایک ایسا نظام ہو کہ جس میں کوئی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو, حتیٰ کہ یہودی بھی مجبور نہ ہو, عیسائی بھی مجبور نہ ہو. حضرت عمر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھا کہ ایک یہودی بھیک مانگ رہا ہے. اس سے پوچھا, بھائی بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی مجھے جزیہ کا ٹیکس ادا کرنا ہے جو غیر مسلموں پر واجب ہوتا ہے. جزیہ سے گھبرائیے نہیں, یہ زکوٰۃ کا کاؤنٹر پارٹ ہے. مسلمانوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے, غیر مسلم پہ جزیہ ہوتا ہے. جس طرح مسلمان زکوٰۃ دینے کا پابند ہے, غیر مسلم جزیہ دینے کا پابند ہے. تحفظ کی ضمانت زکوٰۃ میں بھی ہے اور تحفظ کی ضمانت جزیہ میں بھی ہے. جزیہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو میں بھیک مانگ رہا ہوں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ اس کی جوانی میں ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا, اس نے ریاست کے لیے کنٹریبیوٹ کیا, اور اب جب یہ بوڑھا ہو گیا تو ہم اس کو دربدر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں. اس کو لے کر فوراً بیت المال کے امین کے پاس گئے اور کہا کہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے اور ہمیشہ پوری اسلامی ریاست میں ہدایت جاری کر دی جائے کہ ہر وہ بوڑھا شخص جو کمانے کے قابل نہیں ہے اس کو ریاست سے خرچہ ملے گا, تاحیات اسٹائپنڈ ملے گا تاکہ وہ اپنے اخراجات مکمل کر سکے. کسی اور موقع پہ گفتگو ہوگی تو میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ اسلامی ریاست میں بیت المال کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور وہ ذمہ داریاں کیسے پوری کی جائیں اور کس طرح سے پوری کی جاتی ہیں, ماضی میں کیسے کی گئیں, آج کیسے کی جا سکتی ہیں. لیکن ان ذمہ داریوں میں, بیت المال کے فرائض میں لوگوں کے بنیادی ضروریات کی تکمیل شامل ہے, ان کے جان و مال کا تحفظ, ان کے لیے شیلٹر کی فراہمی, اور ان کے لیے قوت لا یموت, کفاف, جس کے لیے فقہاء کرام نے لفظ استعمال کیا ہے. کفاف سے مراد اتنی روزی کی جس میں ایک شخص اپنے روح اور جان کا رشتہ عزت کے ساتھ برقرار رکھ سکے. کفاف کی فراہمی فریضہ ہے اسلامی ریاست کا, تمام فقہاء نے لکھا ہے, اور کسی بھی مستند تفسیر کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آئے زکوٰۃ میں جہاں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے اس میں کفاف کی بحث مفصل مفسرین نے کی ہے, تفصیلی تفسیر جن کی ہے اس میں انہوں نے کی ہے. لہٰذا ایک اسلامی ریاست میں اولاً تو اصولاً تو کوئی صورتحال ایسی پیش نہیں آنی چاہیے کہ کوئی شخص ذاتی ضروریات کے لیے کنزمپشن لون لینے پر مجبور ہو. بالفرض اگر کوئی مجبور ہو تو دوسرے مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ اس کو ہدیہ دیں, اس کی ضرورت کو پورا کریں. شریعت نے اس کو کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں بنایا, یعنی مجھے آپ کو بطور رحمت اور مہربانی کے قانون نے پابند نہیں کیا کہ اگر پڑوسی ضرورت مند ہے تو ہم اس کو رقم دیں, لیکن تلقین کی ہے, ہدایت کی ہے, حوصلہ افزائی کی ہے کہ لوگ ایسا کریں, قرض دیں, اس کو قرض کے بجائے ہدیہ دیں, اس کی ضرورت کی تکمیل کریں. اپنے پاس کوئی چیز اضافی ہے, فالتو ہے, تو دوسرے کو اس میں شیئر کر لیں. قل العف, جو آپ نے پڑھا ہوگا سورہ بقرہ میں, قل العف اسی معاملے میں ہے کہ جہاں کوئی شخص از خود خرچ کرنا چاہے. قرآن پاک میں دیکھا ہوگا سورہ بقرہ میں دو جگہ ہے, یہ سلون کا ماذا ينفقون, یہ سلون کا ماذا ينفقون. کیا قرآن میں یہاں تکرار ہے؟ کیا صحابہ کرام ایک ایک بات کو بار بار پوچھتے تھے؟ کیا پہلے قل ماذا ينفقون سے تسلی نہیں ہوئی تھی کہ دوسری بار ماذا ينفقون پوچھا؟ پہلا ماذا ينفقون جو ہے وہ انفاق واجب کے بارے میں ہے, دوسرا ماذا ينفقون انفاق مستحب کے بارے میں ہے کہ ہم از خود اگر انفاق کرنا چاہیں صدقہ واجبہ یا مطالبات واجبہ کے علاوہ تو وہ کیا کریں. تو آپ نے فرمایا قل العف, جو زائد ہے وہ خرچ کر سکتے ہو. لہذا قرآن کا حکم تو قل العف کا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کو تیار نہ ہو, کوئی شخص اسلام کے اس اخلاق معیار کو حاصل نہ کرنا چاہتا ہو اور قرض ہی دینے پر مصر ہو, تو پھر وہ قرض دے اور اصل رقم اپنی واپس لے لے. اس میں کوئی اس کو اختیار نہیں پہنچتا کہ اس میں اضافہ کرے. اس میں اضافہ لینے کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنے بھائی کی مصیبت کا منتظر ہوں, میں اس بات کا متوقع ہوں کہ میری بہن پر کوئی استاد آئے نعوذ باللہ, اور میں اس کی استاد سے فائدہ اٹھاؤں, اس کو پیسے ضرورت اس کی پوری نہ کروں اور اس کی ضرورت سے میں ایکسپلائٹ کر کے اس کو میں اپنے 4% بنانے میں خرچ کروں. یہ چیز اسلامی معاشرے میں ناقابل تصور ہے. دوسرا قرض ہوتا ہے پروڈکشن لون یا انویسٹمنٹ لون, کہ آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے, کوئی تجارت کرنی ہے, کوئی فیکٹری لگانی ہے, انڈسٹری لگانی ہے, زراعت کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو رقم درکار ہے اور آپ کسی شخص سے قرض لینا چاہتی ہیں. اس کا اصول یہ ہے کہ جو قرض دے رہا ہے وہ اپنی رقم کو اسی طرح سے رسک میں لگائے جیسے وہ اپنی محنت کو لگا رہا ہے. میں نے آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا اور آپ نے محنت کی, سال بھر محنت کی, خدا نخواستہ آپ نفع نہیں ہوا تو آپ کی محنت ضائع ہوئی، تو میرا پیسہ ضائع ہونا چاہیے؟ یہ ظلم ہے کہ آپ کی محنت ضائع ہو جائے، آپ گھر چلی جائیں گے جی کچھ نہیں ملا، سارا سال ضائع گیا، اور میں اپنے 1,00,000 روپے لے کے گھر چلا جاؤں کہ میرا کچھ ضائع نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اپنی محنت اور وقت کو رسک پر لگایا ہے اور اس کو ضائع ہونے کے لیے آپ تیار ہیں، تو میں اپنی رقم کے ضائع ہونے کے لیے مجھے تیار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی فائدہ ہو تو اس فائدے میں میں اور آپ دونوں شیئر کریں۔ اس شیئر کرنے میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ نفع کا ریشو ہم آپس کی شرائط سے طے کر سکتے ہیں۔ وہ اس لیے طے کر سکتے ہیں کہ بعض انٹرپرائزر ایسے ہوتے ہیں، انٹرپرینئر زیادہ ماہر ہوتے ہیں، ان کو بڑی مہارت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میمن بھائیوں کو، بہنوں کو بڑا ماہر بنایا ہے تجارت میں، کاروبار میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں بڑا چلتا ہے۔ بعض لوگ ہمارے جیسے ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، کاروبار میں پیسہ ہی ضائع کرتے ہیں، چلتا کچھ نہیں۔ تو اگر کوئی کاروباری ایسا ہے کہ وہ اچھا مہارت رکھتا ہے یا بازار میں اس کی ساکھ ہے، اس کے نام سے کاروبار چلتے ہیں، اس کو نفع زیادہ لینے کا اختیار ہے۔ جو نالائق ہے، کاروبار نہیں کر سکتا، اس کو کہیں کہ بھائی تمہارا تو بڑا خطرہ ہے، ضائع کر دو گے، لہٰذا ہم تمہیں تھوڑا دیں گے، 25% تم لو، 75% ہمیں دو۔ اس کے معاملے میں وہ کہے گا جی 75% مجھے دیں، 25% آپ لیں۔ اس طرح کی شرائط تو طے ہو سکتی ہیں، اس میں شریعت نے رکاوٹ نہیں ڈالی، اس لیے کہ اس کا تعلق بازار کے اتار چڑھاؤ سے ہے اور اس دستیاب یا اویلیبل ایکسپرٹیز سے ہے جو معاشرے میں موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی نقصان ہو جائے تو پھر الوضیعۃ علی قدر المالین، اصول یہ ہے الربح علی ما شرطا، الربح علی ما شرطا، نفع تو اس ریشو پر ہوگا جو دونوں فریقوں نے طے کیا ہے۔ والوضیعۃ، وضیعۃ معنی نقصان، والوضیعۃ علی قدر المالین، اور وضیعۃ یعنی نقصان دونوں کے مال کے بقدر ہوگا۔ آپ کا 25% اگر ہے، میرا 75% ہے، تو میرا 75% نقصان ہوگا، آپ کا 25% ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی مال نہیں ہے، محض محنت ہے، تو آپ کی محنت ضائع گئی، میرا مال ضائع گیا۔ اس لیے انویسٹمنٹ اور پروڈکشن لونز کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ اسی وقت دیا جا سکتا ہے، اس پر اضافہ اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب وہ شخص اس میں رسک میں شیئر کرنے کے لیے تیار ہو، یا لیبر میں شیئر کرنے کے لیے تیار ہو، یا دونوں میں شیئر کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ بات کہ میں اپنی رقم کو محفوظ رکھ کر اور یہ انشور کروں کہ اگر نفع ہو تو مجھے ملے، اس کی شریعت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ایسی ہر شرط ناجائز ہے اور ایسا ہر اضافہ ربا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ خیر، کافی تفصیل اب ہو گئی، اب میں آپ کے سوالات کا جواب دے دوں۔ پہلا سوال ہے کہ کچھ اسکیمیں مضاربہ کے نام سے ہیں اور نفع نقصان برابر کے حساب سے منافع دیتی ہیں، کیا ان میں روپیہ جمع کرانا، اس پر منافع لینا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، مضاربہ کا معاملہ یہ ہے کہ مضاربہ کا آرڈیننس 1980 میں پاکستان میں جاری ہوا تھا، اور اس آرڈیننس کی تیاری میں بڑے ذمہ دار حضرات نے، صاحب علم لوگوں نے حصہ لیا تھا، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ مضاربہ کے نام سے جو کاروبار پاکستان میں کیا جائے گا وہ 100% شریعت کے احکام کے مطابق ہوگا، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ کاروبار شریعت کے مطابق ہے، ایک ریلیجیس بورڈ کی پروویژن اس میں رکھی گئی تھی، جس میں بڑے چھان پھٹک کے لوگوں کو رکھا گیا تھا۔ ایک طویل عرصے تک میں بھی اس کا ممبر رہا ہوں، ہمارے جسٹس خلیل الرحمن خان جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ اس کے چیئرمین تھے، مولانا تقی عثمانی کراچی کے جو سپریم کورٹ کے شریعت اپلیٹ بینچ کے جج ہیں، اور میں، ہم تین آدمی اس کے رکن تھے۔ اور اس کا طریقہ کار اس زمانے تک یہ تھا کہ ہر انڈیویجول بزنس مین کو اور کاروباری کو باقاعدہ اس بورڈ کے سامنے پیش ہونا پڑتا تھا، جیسے عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور پیش ہونے کے بعد اپنے پورے کاروبار کی تفصیل بتانی پڑتی تھی کہ وہ کاروبار کیا کرے گا، کیسے کرے گا، اپنے ڈاکومنٹس تیار کرنے پڑتے تھے، اس کا میمورینڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکلز آف ایسوسیشن، اور ہر چیز کی پوری وضاحت کرنے کے بعد، کراس ایگزامن کرنے کے بعد بورڈ اس کو سرٹیفائی کرتا تھا ارکان کے دستخط سے، اور اس سرٹیفکیٹ کے بعد ان کو کاروبار کرنے کی اجازت ملتی تھی۔ بورڈ کو یہ اختیار بھی تھا کہ اگر کسی کے بارے میں شبہ ہو کہ یہ کاروبار صحیح نہیں کر رہا تو اس کو بلائے، طلب کرے، اس کے کاروبار کو چیک کرے، اور چیک کرنے کے بعد اس کا سرٹیفکیٹ منسوخ کر دے۔ چنانچہ کم از کم میں اپنے زمانے تک کا کہہ سکتا ہوں کہ جب تک میں اس میں رہا، اس زمانے میں جتنے کاروبار منظور کیے گئے وہ سارے کے سارے شرائط کے مطابق تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پہلے ایک کاروبار کی اجازت دے دی گئی اور بعد میں کسی رکن کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس میں فلاں غلطی کا یا فلاں انحراف کا امکان ہے، تو ان کو بلا کر اس پہ مزید بندش عائد کر دی گئی اور کہا گیا کہ آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے. پھر اس بورڈ نے کچھ ڈاکومنٹس تیار کیے تھے کہ اگر آپ فلاں کاروبار کریں گے, مثلا لیزنگ کریں گے تو ان شرائط کی بنیاد پر کریں گے, یہ طے شدہ شرائط ہوں گی, مشارکہ کریں گے تو ان شرائط کے مطابق کریں گے, یہ شرائط ہوگی. اس کے بعد جب پچھلی حکومت کے زمانے میں, میں کسی کو بلیم نہیں کرتا لیکن امر واقعہ ہے, پچھلی حکومت کے زمانے میں اس بورڈ کی تشکیل ختم کر دی انہوں نے اور کوئی نئے ارکان کا تقرر کر دیا جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ کون حضرات ہیں. اس کے بعد اور ان کی شریعت کی مہارت کس درجے کی ہے مجھے یہ بھی نہیں معلوم. اس کے بعد جن حضرات کو انہوں نے اجازت دی ہے, صحیح اجازت دی ہے غلط اجازت دی ہے, میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دسمبر 1993 تک جتنے مضاربہ کمپنی کو اجازت دی گئی تھی وہ شریعت کے مطابق تھے, اور اب بھی بہت سی مضاربہ کمپنیاں ہیں جو 100% شریعت کے مطابق کام کر رہی ہیں, اور ان میں سے کسی میں اگر آپ کاروبار کرنا چاہیں, شیئر لینا چاہیں, اس میں شریک ہونا چاہیں, تو انشاءاللہ اس کی امید ہے کہ وہ کاروبار شریعت کے مطابق ہوگا. آپ میں سے ممکن ہے بات پوچھیں کہ ان میں سے کس کے بارے میں آپ سرٹیفائی کرتے ہیں, یہ میرے لیے کہنا بڑا دشوار ہے اس لیے کہ سب کا نام یاد رکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو دلچسپی ہو تو کراچی میں ایک صاحب ہیں محمد حسین, یہ بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اور جتنی اچھی مضاربہ کمپنیاں ہیں, خاص طور پہ وہ مضاربہ کمپنیاں جن کے بارے میں ریلیجیس بورڈ نے سرٹیفائی کیا تھا کہ وہ اسلام کے مطابق ہیں, ان میں سے بیشتر کے چارٹرز اور اسکیمیں ان کی بنائی ہوئی ہیں. خود بڑے دیندار اور بڑے سہی الخیال آدمی ہیں, ان سے رجوع کریں, ان کا ایڈریس پتہ میں ڈاکٹر صاحبہ کو دے دوں گا, آپ ان سے لے سکتی ہیں, ان سے پوچھ لیں جس کے بارے میں وہ مشورہ دیں, بے تکلف بے تامل اس کاروبار میں حصہ لے لیں, اور اسی طرح سے سمجھیں کہ جیسے میں نے یا ڈاکٹر ادریس صاحب نے آپ کو مشورہ دیا ہے, اسی اعتماد کے ساتھ ان کا مشورہ قبول کر لیں. جس کے بارے میں وہ مشورہ دیں کہ قابل اعتماد نہیں ہے اس کو ناقابل اعتماد سمجھیں, یہ ہو سکتا ہے. دوسرا سوال ہے کہ اس پر منافع لینا بھی جائز ہوگا, اس میں کوئی نقصان ہے تو وہ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, اور اس میں کسی تعامل کی ضرورت نہیں اس لیے کہ وہ شریعت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ. دوسرا سوال ہے کہ فارن کرنسی اکاؤنٹ کے بارے میں بھی بتائیں. فارن کرنسی اکاؤنٹ کی جتنی تفصیلات مجھے معلوم ہیں وہ تو سودی اور ربوی ہے. حکومت نے فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولنے والوں کی تلقین کے لیے ان کو غالباً 12-13% 15% سود کی یقین دہانی کرائی ہے, اور اس روپے کو وہ کہاں لگاتے ہیں, کہاں خرچ کرتے ہیں, میں زیادہ تفصیلات نہیں جانتا. جتنی تفصیلات اخبار میں آئی تھیں وہ میں نے پڑھی تھی, اس سے میرا غالب خیال یہ ہے کہ یہ سودی اسکیموں میں لگایا گیا ہے روپیہ, اور سودی اسکیموں ہی میں یہ روپیہ ان کو مل رہا ہے. بعض لوگوں نے اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہے. بعض ممالک میں سود کی شرح کم ہے اور وہ 7-8% سود پر قرضہ دے دیتے ہیں, تو لوگوں نے یہ کیا ہے, کئی لوگوں نے میرے علم میں آیا کہ باہر سے 7-8% سود پر قرضہ لے لیا اور حکومت پاکستان کو 15% سود پر قرضہ دے دیا, اور جو نفع ہے اس میں جو ڈفرینس ہے وہ ان کو گھر بیٹھے نفع مل رہا ہے, اور یہی سودی کاروبار کا نقصان ہے کہ محض پیپر ورک کے ذریعے کچھ کیے دھرے بغیر, اپنا کوئی نقصان کیے بغیر لوگوں کو روپیہ ملتا ہے. یہاں بھی روپیہ سیف ہے, وہاں بھی روپیہ سیف ہے, اپنا رسک نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے, لیکن گھر بیٹھے ایک دولت جمع ہو رہی ہے, اور اس میں لوگوں کے مال و دولت, لوگوں کے کاروبار کی بنیاد پر ایک طبقہ دولت اپنی جمع کر رہا ہے. کیا گورنمنٹ کی ساری اسکیمیں فکس ڈپازٹ والی سودی ہیں؟ کیا ان کے اوپر پیسہ لینا حرام ہے؟ ہم اپنے پیسے کو کس طرح استعمال کریں یا جمع کریں کہ وہ ڈی ویلیو نہ ہو؟ آخر کچھ نہ کچھ تو اپنے بچوں کی تعلیم اور شادی کے لیے بچا کر رکھے ہوئے ہیں. اہم ہے اور اس کا جواب بھی بڑا دشوار ہے. ابھی ماضی قریب تک یہ کہا جا سکتا تھا اور اب بھی کہا جا سکتا ہے کہ این آئی ٹی کی اسکیم شریعت کے مطابق ہے, اور این آئی ٹی کی اسکیم میں جتنے کاروبار ہوتے تھے وہ شریعت کے مطابق تھے. این آئی ٹی میں بھی ایک ایڈوائزری بورڈ ہے جس میں بعض بڑے ذمہ دار شریعت کے ماہرین شامل ہیں, اور وہ وقتاً فوقتاً اس کو مشورہ دیا کرتے تھے. این آئی ٹی کی اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت نے بعض گارنٹیز دی تھیں کافی عرصہ پہلے, اور بعض چیزوں کے بارے میں ان کو ایگزمپشن دی تھیں. پچھلی حکومت نے وہ ایگزمپشن ختم کر دیں اور وہ گارنٹیز جو دی تھیں وہ بھی ختم کر دیں. اس کی وجہ سے ان کا جو نفع کا ریشو ہے وہ بڑا کم ہے. 93 میں ان کا جو ٹوٹل نفع تھا وہ 123 ارب تھا, اس کے بعد 94 میں جو ان کا نفع ہوا وہ 65 ارب ہوا, اس کے بعد کو 45 یا 46 ارب ہوا, پچھلے سال 23 ارب نفع ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ بڑی تیزی سے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے, اور بہت سے حضرات ہیں میرے رشتہ داروں میں, دوست احباب میں, خاندان میں, خود میرے گھر والوں نے میرے کہنے پر این آئی ٹی میں پیسے لگائے تھے, اور مجھ سے کہتے ہیں جی ہمارا تو پیسہ ڈوب رہا ہے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے، یہ بدنظمی بھی ہے اور بے تدبیری بھی ہے، اور ممکن ہے اس میں یہ وجہ بھی ہو کہ غیر سودی کاروبار ہے، لوگ اس میں روپیہ لگا رہے ہیں، ان کو ڈسکریج کیا جائے، یہ وجہ ہے یا کیا وجہ ہے میں کہہ نہیں سکتا. جن لوگوں سے میری بات ہوئی، بعض ذمہ دار حضرات سے، وہ یقین دلاتے ہیں کہ اب ہم نے اپنے حالات کو بہتر کیا اور ہم اس کو بہتر بنا رہے ہیں، اور وہ جو ڈاؤن فال آیا تھا اب وہ تھوڑا سا اپورڈ ٹرینڈ شروع ہوا ہے اور مستقبل قریب میں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. کیا بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. روپیہ لگانے کے لیے ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ کسی ایسی اچھی کمپنی کا شیئر لے لیں جس کا کاروبار جائز ہو، اور ایسی کمپنیاں پاکستان میں بے شمار ہیں جو جائز کاروبار کرتی ہیں اور ان کا شیئر اسٹاک مارکیٹ میں ملتا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں شیئر لے لیں اور شیئر کی قیمتیں بڑھتی چڑھتی رہتی ہیں، جب جس زمانے میں شیئر قیمت بڑھ رہی ہو تو آپ شیئر فروخت کر دیں، جس زمانے میں گھٹ رہی ہو زمانے میں اپنے پاس رکھیں. لیکن یہ تھوڑا سا محنت کا اور ذہانت اور ہوشیاری کا کام ہے، یہ مل کر بھی کیا جا سکتا ہے، 15-20 آدمی مل کر کسی ایک ذمہ دار آدمی کو پیسے دے دیں اور وہ آپ کے بحاف پہ کاروبار کر لے. ہمارے ایک عزیز ہیں کراچی میں، جن کے بارے میں کل پرسوں ہی مجھے بتایا کہ کراچی کے جتنے اعزا ہیں انہوں نے ان سے پیسے لے کر اور ایک دو کمپنیوں کے شیئر خریدے اور خاصا اس پہ ان کو فائدہ ہوا، اور بڑے ذمہ دار، بڑے متقی بزرگ کے مرید ہیں اور بہت ہی متبع سنت ہیں میرے وہ عزیز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ تفصیلات مجھے فراہم کریں گے کہ کیسے انہوں نے کام کیا ہے، لیکن یہ کام کیا جا سکتا ہے، یہ جائز کام ہے. اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج میں معلوم کر لیں، لاہور اسٹاک ایکسچینج جو یہاں کہیں ہیں، پنڈی میں بھی ہے، اس میں جائز کاروبار میں شیئر لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسی طرح سے روپیہ اگر محفوظ کرنا ہو تو لینڈڈ پراپرٹی بھی خریدی جا سکتی ہے، مکان خرید کے کرائے پر دے دیں اور وہ کاروبار بھی جائز ہے. لیزنگ کے جتنے کاروبار ہیں وہ اکثر جائز ہیں، بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں اور وہ برائے نام ہیں. اکثر و بیشتر کاروبار پاکستان میں لیزنگ کے جائز ہیں، اس میں آپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ لیزنگ اجارہ ہے، آپ جائیداد، مشین، کوئی چیز خریدیں، اسے کرائے پر دے دیں اور اس کا رسک آپ کے پاس ہوتا ہے. مشینری کا جو ٹوٹ پھوٹ ہوگی وہ آپ کے پاس ہوگی، مشینری ڈپریشیٹ بھی ہوگی، ویئر اینڈ ٹیئر بھی ہوگا، اس لیے چونکہ رسک بھی ہے اور نفع بھی ہے، وہ شریعت کی حدود کے مطابق ہے. یہاں کچھ اسلامک بینک بھی قائم ہوئے ہیں، ایک البرکہ اسلامک بینک غالباً لاہور اور کراچی میں قائم ہوا ہے، شیخ صالح کامل کا ہے، اس سے بھی میرا تعلق ہے، میں اس کے معاملات سے تھوڑا سا واقف ہوں، وہ بھی شریعت کے احکام کے مطابق ہے. فیصل اسلامک بینک ابھی اسلام آباد میں قائم ہوا ہے، جن حضرات نے بنایا ہے اور جو دینی ماہرین اس سے وابستہ ہیں، اس کی مجھے تفصیلات کا ذاتی علم نہیں، لیکن جو ماہرین اس سے وابستہ ہیں ان پر مجھے اعتماد ہے کہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں اور انہوں نے یقیناً سرٹیفائی کیا ہوگا کہ ان کے معاملات ٹھیک ہیں، وہاں بھی روپیہ لگایا جا سکتا ہے، وہ بھی جائز ہے. مزید تلاش کرنے سے اور بہت سی شکلیں مل سکتی ہیں، ذاتی کاروبار یا کسی ذمہ دار اور دیانت دار دوست کو جس کا کاروبار ہو اس کو روپیہ دے دیں، وہ سرمایہ لگا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو سرکاری اسکیمیں ہیں وہ اکثر و بیشتر بھروسے کے قابل نہیں ہیں، اس میں روپیہ لگانے کا مشورہ دینا بڑا دشوار ہے. ہمارے ملک کی کرنسی گزشتہ سالوں سے بڑی تیزی سے ڈیویلیو ہو رہی ہے. ایک شخص جس نے پچھلے سال کی رقم اپنے دوست کو ادھار دی، جب اس کو واپس لے گا تو روپے کی ڈیویلیو ہونے کی وجہ سے اسے کافی نقصان اٹھانا پڑے گا. اس صورت میں اسے نقصان سے بچانے کے لیے کیا جائز راستہ اختیار کرنے کی اجازت ہے؟ یہ واقعی بڑا مشکل مسئلہ ہے. رقم ڈیویلیو ہو رہی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیویلیو ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کو مقروض برداشت کرے. لیکن مقروض اسے کیوں برداشت کرے؟ اس کا سمپل جواب ہے، قرآن مجید میں ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہے. اگر میں نے آپ سے 1,00,000 روپیہ قرض لیا ہے اور 5 سال کے بعد دینے کا وعدہ کیا اور درمیان میں گورنمنٹ نے روپیہ ڈی ویلیو کر دیا، تو گورنمنٹ کے ڈی ویلیو کرنے کا ذمہ دار میں کیسے ہوں؟ میں اس کا نقصان کیسے برداشت کروں؟ اگر روپیہ میرے گھر میں رکھا ہوتا تو بھی ڈی ویلیو ہوتا، اگر میں اس کو خرچ نہ کرتا تو بھی ڈی ویلیو ہوتا. تو اس کا ڈی ویلیو ہونے کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، نہ میں نے ڈی ویلیو کیا ہے، نہ میں اس کا مکلف ہوں، نہ میری غلطی سے ہوا ہے، تو میں اس کا ذمہ دار کیوں ہوں؟ ایک تو بنیادی مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ الخراج بالضمان، کہ اگر کسی چیز کا فائدہ لینے کا آپ کو اختیار ہے تو اس کا نقصان بھی آپ کو ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے پاؤنڈ اسٹرلنگ ڈی ویلیو ہو گیا تھا اور ڈالر کے برابر ہو گیا تھا. 1984 میں میرا انگلستان جانے کا اتفاق ہوا تو 1984 میں ڈالر 15 روپے کا تھا اور پاؤنڈ اسٹرلنگ 16.5 روپے کا تھا، صرف ڈیڑھ روپے کا ڈفرینس تھا. اب پاؤنڈ اسٹرلنگ 75 روپے کا ہے اور ڈالر 45 روپے کا ہے. اگر کسی شخص نے اس وقت $1,000 قرض لیے ہوتے اور آج وہ واپس کرتا اور $500 پاؤنڈ اسٹرلنگ دیتا اور کہتا کہ جی ڈالر ڈیفلیٹ ہو گیا ہے، لہٰذا اگر انفلیشن کے نتیجے میں 1,000 پاؤنڈ کے بجائے 1,500 پاؤنڈ لینے کا اختیار ہے کسی کو، تو ڈیفلیشن کے نتیجے میں 1,000 کے بجائے 500 لینے کے لیے بھی اس کو تیار ہونا چاہیے. اور خراج بالضمان، لیکن کوئی ایسا قرض دہندہ دنیا میں شاید نہیں پایا جاتا, پاکستان میں بھی نہیں پایا جاتا, جو 1,000 پاؤنڈ قرض دے کر 500 پاؤنڈ لینے کے لیے تیار ہو اس بنیاد پر کہ اب وہ ڈالر سے تقریباً دگنا ہو گیا ہے, لہٰذا اگر ڈالر کے برابر تھا تو میں نے لیا تھا, اب ڈالر سے اسے دگنا ہو گیا ہے تو میں آدھا لینے کے لیے تیار ہوں, چونکہ کوئی تیار نہیں ہوگا, لہٰذا اس کے معنی یہ ہے کہ الخراج بالزمان کے اصول کے تحت 1,000 پاؤنڈ لیے تھے تو 1,000 پاؤنڈ دینے چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے کسی چیز کی قیمت کے اتار چڑھاؤ میں یا مارکیٹ میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا لحاظ قرض کے لینے میں نہیں رکھا. ابھی میں نے آپ کو گندم کی اور نمک کی اور باقی چیزوں کی مثال دی کہ یدم بیدن مثلم بمثلن, چاہے آپ آج اگر جب کھیتی آئی ہو گندم سستا ہے, آج کی سے ایک من گندم لیا ہو اور جب کھیتی کٹے ہوئے 6 مہینے ہو جائیں اس وقت آپ گندم واپس کرنے کی قیمت دگنی ہو جائے گی, جب بھی آپ ایک من ہی واپس کرنے کی پابند ہیں, 2 من واپس کرنے کی یا اس کو مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ ڈیفینیٹلی گندم کی قیمت بڑھتی ہے, ہر چیز کی قیمت جب اس کا موسم نہیں ہوتا تو بڑھتی ہے, لیکن شریعت نے اس طرح کے معاملات میں قیمت میں کمی بیشی کو نظر انداز کر کے اتنی ہی کموڈیٹی لینے کا حکم دیا ہے, اس سے زیادہ کموڈیٹی کی لین دین کی اجازت نہیں دی, لہٰذا پیپر منی میں یا پیپر کرنسی میں کمی بیشی کی وجہ سے لین دین کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کمی بیشی کی. پھر آپ کہیں گے کہ کیا کیا جائے, یہ ایک لمبا کام ہے, ایک بڑی طویل اسکیم کا متقاضی ہے, جب حکومتیں اس کام کو کریں گی جب ہی ہو سکتا ہے, اول تو حکومتوں کو ڈیویلیو نہیں کرنا چاہیے, ہمارے یہاں جو ڈیویلیویشن ہو رہی ہے یہ مصنوعی ذرائع سے ہوتی ہے, اور یعنی پھر سیاسی بحث شروع ہو جائے گی, میں اس میں نہیں جاتا, یعنی وقتی سیاسی مصلحتوں کی خاطر ڈیویلیویشن کی جاتی ہے, بعض کرنسیاں ہیں جو بڑی اسٹیبل ہیں اور طویل عرصے سے ان کی ایک ہی قیمت موجود ہے. میں آج سے 22 سال پہلے عمرے کے لیے گیا تھا, اس وقت جو چیز 1 ریال کی تھی, ابھی رمضان میں میرا جانے کا اتفاق ہوا, بیعین ہی وہی چیز 1 ہی ریال کی ہے, جو چیز اس وقت 10 ریال کی تھی وہ آج بھی 10 ریال کی ہے, اس وقت 100 ڈالر لینے کے 100 ڈالر کے 375 ریال ملتے تھے, آج بھی 100 ڈالر کے 375 ریال ملتے ہیں, اتنی اسٹیبل کرنسی ہے کہ 22 سال سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی. ہمارے یہاں 22 سال میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا, اور یہ حکومتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے, جب تک حکومتیں اپنی پالیسیاں درست نہیں کریں گی اور ملک کے معاشی نظام کو اس طرح درست نہیں کریں گی اس وقت تک یہ سلسلہ رہے گا. اب اخبار میں خبریں آ رہی ہیں کہ IMF نے یا پتہ نہیں کس نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ 58 روپے پر لے جائیں 1 ڈالر کو, اور اس کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے, پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے, ممکن ہے مخالفین نے ڈس انفارمیشن پھیلائی ہو, ممکن ہے واقعتاً ایسا ہو. اب اس کی ذمہ داری ایک عام آدمی پر آپ کیسے ڈال سکتی ہیں, غریب آدمی جس نے بچا کے روپیہ رکھا اور کسی کو اپنے بھائی کو قرض دے دیا, اب چونکہ حکومت نے ڈیویلیو کر دیا لہٰذا وہ اس کا تاوان بھگتے, وہ کیوں بھگتے, وہ تو نہیں بھگتے گا, یہ تو حکومت ہوئی کو کوئی پالیسی کرنی چاہیے. میں اکانومی کا آدمی نہیں ہوں, میں اکنامکس نہیں جانتا, فائنینس بھی مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں, لیکن ایک کامن سینس جو میرے ذہن میں آتی ہے اور بعض ماہرین معاشیات سے میں نے بات کی وہ کہتے ہیں قابل عمل ہے. ایک مرحوم ہمارے بڑے مہربان دوست تھے, ماہر معاشیات تھے اور یونائیٹڈ بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے, سید نواز علی زیدی ہماری یونیورسٹی میں ایڈوائزر بھی رہے, ان سے میری طویل گفتگو ہوئی تھی. میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں ایک نیا سکہ انٹروڈیوس کرنا چاہیے پاکستان میں, اور اس کو سونے کے ایک خاص اماؤنٹ سے, ایک خاص ویلیو سے لنک کر دینا چاہیے. سونے سے ڈی لنکنگ جو 1950-52 کے بعد شروع ہوئی ہے اس نے سارا نقصان پیدا کیا ہے. سونے سے اگر ہماری کرنسی لنک ہو جائے, لنک اپ ہو جائے, اور روپے کی کوئی اپنی انٹرنسک ویلیو نہ ہو بلکہ کرنسی کی ویلیو سونے سے لنک کر دی جائے, تو پھر یہ بڑی حد تک اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ آپ ایک دینار شروع کریں یا درہم کا ایک نیا سکہ شروع کریں, ایک دینار ہو اور اس کی قیمت 100 روپے یا 200 یا 500 روپے نہ ہو بلکہ اس کی قیمت 10 گرام اتنے کیرٹ سونے کے برابر ہو, 10 گرام 21 کیرٹ سونے کے برابر اس کی قیمت ہوگی 100 دینار کے ایک نوٹ کی, جو بھی قیمت مارکیٹ میں ہوگی فلکچویٹ ہوتا رہے گا لیکن اسٹیبلائز بڑی حد تک رہے گا, اور جو فلکچویشن ہوگی بڑی تھوڑی سی مائنر اور بڑی نیگلیجبل ہوگی, اس سے کاروبار کریں, لین دین کریں, اور ٹو اسٹارٹ ود حکومت یہ کرے کہ ایک خاص ریشو سے زیادہ جتنے بھی لین دین ہیں وہ اس دینار میں ہوں گے, اور اس سے کم جو لین دین ہے وہ عام پاکستانی کرنسی میں ہوا کرے گا. جو کنزمپشن لون ہے وہ پاکستانی کرنسی میں دیے جائیں گے, انویسٹمنٹ لون ہے وہ دینار میں دیے جائیں گے. اس کے کچھ امپلیکیشنز ہیں, بعض امپلیکیشنز پر قابو پانا ذرا مشکل اس کا متقاضی ہے, بعض پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے, لیکن یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب حکومت اس کام کرنے کے لیے تیار ہو. ابھی میں نے سنا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں, کہ حکومت نے اسلامائزیشن کمیشن جو قائم کیا ہوا ہے اس نے بلاسود بینکاری کی رپورٹ تیار کر کے دے دی ہے. وہ جن حضرات نے تیار کی ہے ان سے میرا رابطہ ہے, اب بھی ہے, پہلے بھی تھا, اور تقریباً اس سے ملتے جلتے خطوط پر انہوں نے حکومت کو رپورٹ دی ہے. حکومت کے ذمہ دار لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تعاون سے اس پر عمل درآمد کی تجاویز تیار ہو رہی ہیں. عمل درآمد ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ کو معلوم ہے، لیکن اگر ہو گیا، خدا کرے ہو جائے، تو بڑی حد تک ہمارے یہ مسائل دور ہو جائیں گے. گورنمنٹ کا کام ہمارے لیے جو کہ ہم بینک میں جمع کراتے ہیں، اگر ہم سود کے ڈر سے بینک میں جمع نہ کرائیں تو کیا گورنمنٹ کے لیے دشواری کا باعث نہ ہوگا؟ دشواری کا باعث تو ہوگا، بالکل ہوگا، دشواری تو بہت ہے. اور میرا خیال ہے حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام پر عمل درآمد اس طرح مشکل ہو جائے گا کہ کل قابض اعلیٰ جمرت من النار، جیسے کوئی شخص مٹھی میں انگارے کو پکڑ لے، تو انگارے کو محفوظ رکھنا کہ ضائع بھی نہ ہو اور آپ کے ہاتھ میں رہے، گرے بھی نہ، جتنا مشکل کام ہے اتنا ہی مشکل اسلام پر عمل کرنا ہوگا. تو مشکل تو ہے، میں کوئی ایسی چیز نہیں کہتا کہ اسلام بڑا آسان کام ہے اور اس پہ عمل درآمد کو مشکل نہیں پیش آئے گی. حسب الناس یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کہنا کافی ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور آزمائش میں ان کو نہیں ڈالا جائے گا؟ پہلے آزمائشیں اور طرح کی ہوتی تھیں، اب یہ آزمائشیں ہیں، کوئی ہمارا گلا نہیں کاٹتا، کوئی قید میں نہیں ڈالتا، کوئی آرا نہیں چلاتا، کوئی زہر نہیں دیتا، کوئی جلاوطن نہیں کرتا، لیکن یہ دوسری طرح کی آزمائشیں ہیں. آزمائشیں تو ہیں، قربانیاں بھی ہیں، مال و دولت کی قربانی بھی دینی پڑے گی بعض اوقات، بلکہ عموماً ہمیں مجبوراً سود دینا پڑتا ہے. مثلاً اگر انسٹالمنٹس پہ کچھ چیز خریدی جائے یا بینک سے لون لیا جائے تو اس میں جتنی رقم ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ واپس کرنی پڑتی ہے. اسی طرح کریڈٹ کارڈ پر خریدی گئی چیزوں پر ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں. کیا یہ دینے والے کے لیے بھی حرام ہے اور دینے والے پر بھی گناہ ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ بالاقساط لین دین پر بڑی تفصیلی بحثیں ماضی قریب میں ہوتی رہی ہیں. ہندوستان میں بھی بعض فقہا کا اس پر سیمینار ہوا تھا، سعودی عرب میں بھی ہوا، کئی مقامات پر ہوا. عموماً اکثریت کا رجحان یہ ہے کہ بالاقساط اگر خریداری کی جائے اور اس پر زیادہ قیمت وصول کرے تو یہ قیمت جائز ہے اور یہ سود میں ڈائریکٹ شامل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ دراصل جو اوریجنل کاروبار ہے، جو اوریجنل جو ڈیلنگ ہے یا اوریجنل جو ٹرانزیکشن ہے، یہ اسی کے اگینسٹ میں ہے، اسی کا ایک حصہ ہے، اور یہ بعد میں وقت کے مقابلے میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہے، اس لیے اس کی اجازت ہے. مثال کے طور پہ میں کاروبار کرتا ہوں کہ جی میں یہ گھڑی آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو مثلاً 200 روپے ملے، میں کہوں جی میں تو قسطوں میں بیچتا ہوں، گلاس مارکیٹ میں 20 روپے کا ملتا ہے، میں 25 کا دیتا ہوں، یہ 200 کی ملتی ہے، میں 250 کا دے رہا ہوں، فلاں چیز اتنے کی، فلاں اتنے کی، اور آپ مجھے 5 روپے 10 روپے ماہوار ادا کریں اور ادا کر دیں. تو یہ اگر لین دین ہو، یہ کاروبار ہو، تو میجورٹی کا خیال ہے کہ یہ جائز ہے. لیکن اگر اس میں یہ ہو کہ اگر آپ نقد خریدیں تو 100 روپے اور ادھار خریدیں تو 200 روپے، اور آپ اس کا تعین کیے بغیر لے جائیں اور بعد میں جا کے طے کریں، پہلے نقد پہ لے لیں، بعد میں نقد نہ دے سکیں اور ادھار میں کنورٹ کریں، اس وقت اضافہ ہوگا تو یہ سود ہوگا. لیکن اگر پہلے ہی ٹرانزیکشن یہ ہو تو یہ اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ کسی شخص کو بھی اپنے کمیونٹی کا نفع مقرر کرنے کا اختیار ہے، بشرطے کہ وہ نفع مارکیٹ میں اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ غبن فاحش یا بہت زیادہ اوور پروفیٹیئرنگ کی شکل میں آ جائے. چونکہ نفع رکھنے کا اختیار ہے، اور اگر وہ شخص پہلے سے بتا رہا ہے کہ یہ چیز اصل میں اتنے کی ہے، میں اتنا نفع رکھ کے دے رہا ہوں اور میں ایک سال میں قیمت وصول کروں گا، تو یہ جائز ہے. اس لیے موجودہ حالات میں بالاقساط کوئی چیز خریداری اگر کر رہے ہوں، مکان ہو، گاڑی ہو، کوئی اور چیز ہو، اور بالاقساط لین دین میں اس کی قیمت زیادہ بھی ہو، تو یہ جائز ہی سمجھا جائے گا اور اس میں قباحت نہیں ہوگی. کم از کم فتویٰ کی روح سے اس کی اجازت ہے، چاہے تقویٰ کی روح سے کوئی عمل نہ کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہے. کریڈٹ کارڈ کا معاملہ یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کی جتنی شکلیں ہیں اس میں سے بعض ربا کے دائرے میں آتی ہیں، بعض ربا کے دائرے میں نہیں آتی. اگر کریڈٹ کارڈ کی جو فیس آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے یا رقم ادا کرنی پڑتی ہے، اس کا تعلق وقت سے ہے تو وہ ربا ہے، اور اگر اس کا تعلق وقت سے نہیں ہے تو وہ ربا نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک بینک ہیں اور میں نے کریڈٹ کارڈ آپ سے لے لیا اور یہ کہا کہ اس کریڈٹ کارڈ پر میں 10,000 روپے تک کی پرچیز کر سکتا ہوں، اور یہ 10,000 روپے کی پرچیز میں آپ کو ادا کر 10,000 روپے میں آپ کو ادا کر دوں گا، اور آپ اس پر مجھ سے 100 روپے 500 روپے 1,000 روپے فیس آپ مجھ سے لیں گی، تو یہ گویا ایک سروس چارج ہے، ایک سروس آپ نے مجھے پرووائڈ کی ہے. دنیا میں ہر جگہ بغیر رقم کے میں آپ کے بہاف پر خریداری کر سکتا ہوں، یہ خدمت ہے، اس کے لیے دفتر آپ کو قائم کرنے پڑیں گے، ادارے بنانے پڑیں گے، سارا کاروبار کرنا پڑے گا، تو یہ سروس چارج میں آپ کو دے سکتا ہوں، اس سروس چارج کی اجازت ہے. اور سروس چارج جو بینک بھی وصول کرتے ہیں، اس کی اسلامی نجادی کونسل نے، ہمارے یہاں شریعت کورٹ نے، سعودی عرب میں، ایران میں، مصر میں، ہر جگہ اس میں کوئی اب اختلاف نہیں کہ سروس چارج اگر اپنی شرائط کے مطابق ہو تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو اگر کریڈٹ کارڈ پر صرف سروس چارج بینک وصول کر رہے ہیں اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر اس کا تعلق اس کو لنک کر دیا ہے زمانے سے کہ 10,000 روپے کی پرچیز میں نے کر لی، اگر آپ ایک سال میں ادا کریں گے تو اس پر 10% آپ کو دینا پڑے گا، 2 سال میں کریں گے تو 20% دینا پڑے گا، 3 سال میں کریں گے تو 25%، یہ تو سود ہے بالکل، اس لیے کہ اس کا تعلق اس مدت سے ہے جس کے اگینسٹ میں کوئی چیز نہیں ہے. سروس چارج اگر تھا تو سروس چارج تو ایک ٹرانزیکشن تھا، اس کا سروس چارج ایک سال میں ادا کریں تو بھی اتنا ہی ہے، 10 سال میں ادا کریں تو بھی اتنا ہی ہے. جو بھی سروس بینک نے پرووائڈ کی وہ تو ایک ہی مرتبہ پرووائڈ کی نا، اس کا جو بھی چارج ہے وہ 5 روپے 10 روپے 50 روپے وہ ایک وقت میں جو ہوا وہی واجب ادا ہوگا، 5 سال کے بعد بھی اور 2 سال کے بعد بھی اور 3 سال کے بعد بھی. اس لیے اس کو اگر ٹائم سے لنک کیا ہے تو وہ ربا ہے، اور ٹائم سے لنک نہیں کیا محض سروس سے لنک کیا ہے تو وہ جائز ہے. چھوٹی سروس کی چھوٹی قیمت ہوگی، بڑی سروس کی بڑی قیمت ہوگی، یہ جائز ہے. لیکن جب تک متعلقہ بینک کے نظام کو معلوم کر کے چیک نہ کریں اس وقت تک کوئی عمومی بات کہنا کہ جی سروس کارڈ کی ہر قسم جائز ہے یہ مشکل ہے. آپ چیک کر لیں کہ اس کی شکل کیا ہے اور نظام کیا ہے. بعض بینکوں میں اس کا لنکیج وقت کے ساتھ نہیں ہے، بعض بینکوں میں وقت کے ساتھ ہے. اگر وقت کے ساتھ ہے تو جائز نہیں ہے، اور وقت کے ساتھ نہیں ہے تو جائز ہے. قریبی رشتہ دار کا معلوم ہے کہ ان کا کوئی کاروبار نہیں، صرف بینک میں پیسے رکھوا کے وہی رقم گھر کے استعمال میں خرچ کر رہے ہیں، تو ان کا کھانا کس حد تک جائز ہوگا یا آپس میں لین دین کرنا کیسا ہوگا کیونکہ آمدنی کا کوئی اور ذریعہ آج کل نہیں. بھائی تقوی کی روح سے تو مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور آپ اوائڈ کر سکیں تو اوائڈ کریں، لیکن اس کی وجہ سے خاندان میں کوئی جھگڑے نہ پیدا کریں. کل آپ کہیں گے جی ان سے صاف کہ جی آپ بینک میں کرتے ہیں آپ کے گھر نہیں آتے، کہیں جی عجیب مولوانے پیدا ہو گئی ہیں ہمارے گھر میں فساد ڈال رہے ہیں، تو ویسے اوائڈ کریں، یعنی بلا وجہ ان کو یعنی اوفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو اوفینڈ نہ کریں اور کسی کو یہ جتائیں نہ کہ تمہاری آمدنی حرام کی ہے. اوائڈ کر سکیں تو اوائڈ کریں، اور اگر ان کی آمدنی ملی جلی ہے اس میں گنجائش ہے، اور یہ امید رکھیں کہ آپ کو جو انہوں نے سرو کیا ہے وہ جائز آمدنی سے کیا ہے، ملی جلی آمدنی ہے تو الگ الگ تو نہیں ہے کہ یہ نوٹ جائز کا ہے اور یہ نوٹ ناجائز کا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کو سرو کیا ہے وہ جائز سے کیا ہے، جو خود کر رہے ہیں وہ ناجائز سے کر رہے ہیں. جو ہاؤس بلڈنگ کے قرض لیں اگر اس پر قرض پر سود دینا ہو تو کیا اس قرض کو جو سود کے ساتھ ہے گھر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی ہاؤس بلڈنگ والے تو سود لے رہے ہیں وہ تو سود ہی ہے، اور سودی کاروبار جائز نہیں ہے. بس میں اتنا ہی جواب دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ جواب دینا دشوار ہے. اگر سرپرست سود والا مال حاصل کر رہا ہے اس کو اپنی اولاد پر خرچ کر رہا ہے تو اولاد کو معلوم نہ ہو، معلوم نہ ہو تو گناہ نہیں ہوگا، معلوم ہو تو ان کو توجہ دلاتے رہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اور اگر آپ نے توجہ دلائی ہے ان کو یاد دہانی کراتے رہیں مسلسل اور بقدر ضرورت اس میں خرچ کرتے رہیں تو اس کی شریعت میں اجازت ہے. اگر ہم بینک میں رقم جمع کرائیں تو وہ بینک والی بات میں کہہ چکا ہوں، زکوٰۃ کٹنے سے ناجائز مال جائز نہیں ہو جاتا، زکوٰۃ اپنی جگہ ہے اور جائز ناجائز کا اصول اپنی جگہ ہے. کیا اسلام سودی نظام کے مقابلے میں کوئی ایسا معاشی نظام متعارف کرواتا ہے جس کی بدولت ایسے افراد جو بڑھاپے یا معذوری کی وجہ سے کاروبار، یہ ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ بیت المال کی یہ ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں جتنے معذور ہوں، جتنے بے گناہ ہوں، جتنے اور لوگ ہوں، ان سب کی کفالت کرے اور کفالت کے لیے پرووائڈ کرے. زکوٰۃ کا سارا نظام اسی کام کے لیے ہے، بیت المال اسی کام کے لیے ہے، یہ ریاست کو کرنا چاہیے، اور ریاست نہیں کرتی تو اپنے ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتی ہے، اسے کرنا چاہیے. بینک میں جو رقم ہے 1-2 لاکھ سال کے لیے جمع کروائیں تو اس پر فسق کا نام ہے، جو منافع لگاتے ہیں وہ سود ہے، بالکل سود ہے. حکومت نفع نقصان کی بنیاد پر جو بینکاری کرتی ہے یعنی اصل رقم کے اوپر جو پیسے دیتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نفع نقصان کی بنیاد پر ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے آج سے کوئی 15-16 سال پہلے سود کے متبادل کے طور پر 13 طریقے تجویز کیے تھے، اور بینکوں سے یہ کہا تھا کہ ان 13 طریقوں کے مطابق کاروبار کریں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی حکومت پاکستان کی منظوری سے ان 13 طریقوں کو منظور کر لیا تھا، اور 20 جون 1984 کو تمام بینکوں کے نام ایک ڈائریکٹو جاری کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آج سے ان 13 اصولوں پر بینکوں کو کنورٹ کر لینا چاہیے اپنے کاروبار کو. لیکن بینکوں نے ان 13 میں سے صرف ایک موڈ کو اختیار کیا، اور اس موڈ کو بھی نامکمل طریقے سے اختیار کیا. اس نامکمل طریقے میں بہت سی شرعی قباحتیں رہ گئی ہیں، ان شرعی قباحتوں کی روح سے احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو سود ہی سمجھا جائے، لیکن اگر کوئی اور راستہ نہ ہو تو مجبوراً اس میں روپیہ رکھ دیں، لیکن کوشش کریں کہ کسی دوسرے ایسے صاف ذریعے میں جس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو وہاں آپ کا روپیہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. اگر گنجائش ہو، وسائل ہوں تو کسی جائز کاروبار میں لگائیں، کوئی شیئر جائز خرید لیں، کوئی جائیداد خرید کے اسے کرائے پر دے دیں، کوئی لیزنگ میں لگا دیں یا کوئی کسی اچھی کمپنی کا شیئر لے لیں, مضاربہ میں لگا دیں, لیکن اگر اس کی گنجائش نہ ہو یا وسائل نہ ہوں یا سہولت نہ ہو تو پھر بقدر ضرورت پی ایل ایس میں روپیہ رکھا جا سکتا ہے, لیکن پی ایل ایس میں بہت سی قباحتیں ہیں جس کی وجہ سے شرن اس پر اعتراضات وارد ہو رہے ہیں اور مجھے بھی بڑے اس پر اعتراضات ہیں, بڑی آبزرویشنز ہیں. اس لیے یہ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے. اس کے بعد ہے جو بینکاری نظام میں تو سود ہی ہے, اس پر روشنی ڈالی ہے تو میرا خیال روشنی ڈالی جا چکی. فکس ڈپازٹ پہ ملنے والا, میں کہہ چکا ہوں فکس ڈپازٹ پہ ملنے والا جو ہے یہ بھی سود ہے, اس کا تعلق مدت سے ہے. ایک سال کے لیے ہو تو اتنا ملے گا, چھ مہینے کے لیے اتنا ملے گا, جتنی مدت بڑھتی جائے گی آپ کو زیادہ ملتا جائے گا. تو جو ٹائم سے لنک ہے قومی بچت کے اوپر جو منافع ہے وہ بھی سود ہے, جی وہ بھی سود ہے. بیمہ پالیسی کی اسکیمیں سود ہیں, جی پی فنڈ کے دائرے میں سود آتا ہے, حکومت کی وجہ سے جو روپیہ ملتا ہے وہ سود ہے. بیمہ پالیسی میں دو طرح کی بیمہ کی اسکیمیں ہیں, ایک تو میوچول فنڈ کی جو اسکیمیں ہیں وہ جائز ہیں اور اس کے اکثر و بیشتر جو احکام ہیں وہ شریعت سے متعارض نہیں ہیں. میوچول اسکیم میں آپ روپیہ لگا سکتی ہیں اور شرن اس پر اعتراض زیادہ نہیں وارد ہوتا. میوچول اسکیم کے علاوہ جتنی اسکیمیں ہیں ان میں ربا بھی پایا جاتا ہے, قمار بھی پایا جاتا ہے, غرر بھی پایا جاتا ہے, لہٰذا وہ شریعت سے متعارض ہیں. ربا بیمہ کے بارے میں اتنا عرض کروں کہ بیمہ پر اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک ورکنگ گروپ بنایا تھا جس کا میں بھی ممبر تھا. اس ورکنگ گروپ نے کئی سال کے غور و خوض کے بعد متبادل اسکیم تیار کی تھی. پھر متبادل اسکیم کی تیاری کے لیے ڈرافٹنگ میں تین آدمیوں کی کمیٹی بنی تھی, اس میں بھی میں شامل تھا, بلکہ میں اس کا کنوینر تھا اس کمیٹی کا. اور ایک ہمارے بڑے مہربان بزرگ دوست ہیں سید مظفر احمد اشرف جو پاکستان انشورنس کارپوریشن کے چیئرمین رہ چکے تھے, وہ اس کے ممبر تھے, انشورنس کے بڑے ماہر ہیں. اور ایک اور سینئر لائر تھے وہ بھی اس کے ممبر تھے. اور ہم نے ایک رپورٹ مرتب کر کے تمام تفصیلات کے ساتھ حکومت پاکستان کو 1991 میں سبمٹ کر دی تھی, اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں. 1991 کے بعد سے آج 1998 تک اس کی کوئی سننے میں نہیں آئی رویداد کہ اس کا کیا ہوا. اب میں نے یہ سنا ہے کہ اس پر کوئی کارروائی ہو رہی ہے اور جو اسلامائزیشن کمیشن ہے اکنامکس کا, راجہ ظفر الحق صاحب جس کے چیئرمین ہیں, اس میں اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے. اور ابھی دو روز پہلے عید سے دو روز پہلے مجھے اس کی طرف سے ایک میمورینڈم ملا ہے جس میں بعض چیزوں کی وضاحت طلب کی گئی ہے. چونکہ میں نے ہی اس کو ڈرافٹ کیا تھا اور وہ بنیادی اسکیم میرے ہی ذہن کی پیداوار تھی, جو بیسک اسٹرکچر تھا میں نے ہی کنسیو کیا تھا, اس لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کا جواب ان کو لکھ کے دوں. اس کا جواب انشاءاللہ چند روز میں بھیجوا دوں گا. امید کرنی چاہیے کہ انشورنس کی بقیہ اسکیمیں بھی شریعت کے مطابق ہو جائیں گی اور شریعت کے تقاضے اس سے پورے ہونے لگیں گے. لیکن میوچول اسکیمیں جو ہیں وہ اب اکثر و بیشتر جائز ہیں, اس میں آپ روپیہ لگانا چاہیں تو لگا سکتی ہیں. ڈاکخانے کی جو اسکیم ہے یہ بھی میوچول اسکیم ہے, ڈاکخانے میں جو انشورنس ہوا کرتا ہے اس میں بھی روپیہ لگایا جا سکتا ہے, اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. جی پی فنڈ سود کے دائرے میں آتا ہے. جی پی فنڈ کے بارے میں دو نقطہ نظر ہیں اور دونوں نقطہ نظر بہت بڑے بڑے آدمیوں کے ہیں, میں دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک نقطہ نظر ہے مولانا شفیع الدین تھانوی کا, مفتی محمد شفیع صاحب کا, مولانا تقی عثمانی صاحب کا. ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جی پی فنڈ پر جو انکریز ملتا ہے یہ سود نہیں ہے اور اس کو ربا نہیں کہا جا سکتا, یہ جائز ہے. مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی صاحب مرحوم کا کہنا تھا کہ یہ ربا ہے اور اس کو لینا جائز نہیں ہے. دونوں کے دلائل ہیں, ان دونوں میں سے جس کی رائے پر آپ کو اعتماد ہو آپ عمل کر لیں. حکومت کی بچت اسکیموں میں جو پیسہ ملتا ہے کیا وہ سود ہے؟ میرا خیال میں وہ سود ہے, اور بچت کی جو اسکیمیں نیشنل سیونگ کی ہیں وہ سودی کاروبار میں روپیہ لگا رہے ہیں. ایک سوال ہے, اف سم ون بوروڈ روپیز 50,000 on rupees 1500 interest per month, the borrower has paid the sum from time to time and has been unable to pay. میرے خیال میں سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ جتنی رقم لی ہے اتنی ہی واپس کرنی پڑے گی, اور وہ نہیں دے سکتا وقت پر, تو وقت کے مقابلے میں انکریز جو ہے وہ تو اصل ریئل ربا ہے اور کور آف ربا اسی کو کہتے ہیں. بینک میں کچھ رقم جمع کروائی جائے, اس پر رقم ملتی ہے, ہماری رقم اتنی ہی رہتی ہے, تو کیا اس پہ ملنے والی رقم سود شمار ہوگی؟ یہ تو ساری بات اسی پر ہے کہ جو وقت کے بعد جو انکریز ہے وہ سود ہے. اگر آپ نے کاروبار میں کسی کے ساتھ مشارکہ کیا ہے تو وہ سود نہیں ہوگا. زمین کاشت کے لیے دیتے ہیں تو وہ جائز ہے آپ کے لیے, وہ لے سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ جو زمین ہے وہ آپ کی کموڈیٹی ہے اور وہ اس کا کرایہ ہے, جیسے مکان کا کرایہ ہوتا ہے, ٹیکسی کا کرایہ ہوتا ہے, دکان کا کرایہ ہوتا ہے, اسی طرح زمین کا کرایہ لینا بھی جائز ہے. لیکن اس کی تفصیلات ہیں, مطلقاً نہیں, بعض شکلیں ناجائز ہیں بعض جائز ہیں, اور جب آپ دینے لگیں تو پھر الگ سے اس کی تفصیل معلوم کریں کہ ان تفصیلات کے ساتھ جائز ہے یا نہیں اور ان تفصیلات کے ساتھ ناجائز ہے, اس کی میں بعض شکلیں جائز ہیں بعض ناجائز ہیں، لیکن بعض جائز شکلیں اس میں ہیں جائز کاروبار کی۔ سود دینے اور لینے کی وجہ سے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ حالانکہ بظاہر دونوں کا آپس میں معاملہ لگتا ہے، معاشرہ اس کے زد میں کیسے آتا ہے؟ معاشرہ زد میں آ رہا ہے پورے ملک میں، دنیا اسلام میں جو معاشی بدحالی آ رہی ہے، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، دولت دولت مند سے دولت مند تر ہو رہا ہے، یہ سب سود ہی کے اثرات ہیں۔ روپے کی قیمت گر رہی ہے، قیمتیں اشیاء کی چڑھ رہی ہیں، قوت خرید لوگوں کی ختم ہو رہی ہے، یہ سارے سود ہی کے ناجائز ثمرات ہیں۔ اسلام میں سود حرام ہے، سخت وعید ہے، تو اسلامی مملکت میں یہ نظام کیوں رائج ہے؟ اسلامی مملکت والوں سے پوچھئے کہ کیوں رائج ہے۔ سود کی کمائی سے صدقہ خیرات کرنا درست نہیں، سود کی کمائی سے صدقہ خیرات کرنا درست نہیں ہے۔ سود کی کمائی یا کسی بھی ناجائز کمائی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کسی شخص کو دے دیں، کسی محتاج کو، لیکن صدقے کی نیت کر کے نہ دیں۔ صدقے کے معنی یہ ہیں، صدقہ کے معنی کیا ہیں؟ صدقہ کے معنی سچائی، صداقت، صدقہ ایک ہی معنی ہے، صدقہ کے معنی سچائی، سچائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ صدقہ کے معنی یہ ہیں کہ آپ اپنے روپے کی یا اپنی جان کی، اپنی مال کی، کسی چیز کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کے مالک اور خالق ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے صاحب شریعت ہونے پر کی سچائی پر آپ گواہی دے رہی ہیں، اور اس سچائی کا اعتراف کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل مالک ہے، اس نے حکم دیا کہ اپنے بھائی کو دے دو، بہن کو دے دو، تو میں اس سچائی کے اعتراف کے طور پر یہ آپ کو دے رہی ہوں، یہ معنی ہے صدقے کے، صدقہ۔ تو اب آپ ناجائز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اس کے کو ناراض کر کے ایک پیسہ لیں اور اس کو کہیں کہ یہ صدقہ ہے، تو وہ صدقہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنے کو اس سے دور کرنے کے لیے کسی کی ضرورت کی تکمیل کر دیں، اور کوئی نیت نہ کریں، نہ صدقے کی، نہ ہبہ کی، نہ تحفے کی، بس اس کو دے دیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پہ بات پوچھ نہیں ہوگی، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بات پوچھ نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ آپ نے تو اس کو خرچ نہیں کیا۔ اگر کوئی زمین کسی کو ٹھیکے پر دے دیں، اس کی مدت ایک سال ہو، وہ ٹھیکہ مقرر کر دیں کہ ایک سال کے بعد دو، یہ جائز ہے، اس میں کاروبار زمین ہو یا مکان ہو، جائیداد ہو، منقولہ ہو، غیر منقولہ ہو، اس کو ٹھیکے پر یا کرائے پر دیا جا سکتا ہے، اسی کو لیزنگ کہتے ہیں، اسی کو اجارہ کہتے ہیں، جس میں نے بھی تفصیل دی، اور اجارے پر جو روپیہ لگایا جائے گا وہ اکثر و بیشتر جائز ہے، لیکن جب کرنے لگیں تو کسی ذمہ دار آدمی سے تفصیلات دکھا کے معلوم کر لیں۔ بعض اوقات ایک جائز کام میں کوئی ناجائز چیز لگا دیتے ہیں، اس سے وہ ناجائز ہو جاتا ہے، اس لیے ساری تفصیلات سامنے ہوں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ جتنے اجارے ہو رہے ہیں یا لیزنگ ہیں سب جائز ہے، جب کرنے لگیں تو پھر آ کے پوچھیں کہ جی فلاں اجارہ ہے، اس کی یہ تفصیلات ہیں، اس میں کوئی چیز شرن قباحت کی تو نہیں ہے، پھر سرٹیفائی کرنے کے بعد روپیہ لگائیں۔ اگر کوئی بینک میں کام کرتا ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے، تو وہ پیسہ سود شمار ہوگا؟ نہیں، وہ پیسہ سود کا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ بینک بہت سے کاروبار کرتے ہیں، اس میں سے ایک سود کا کاروبار بھی ہے۔ بینک لوگوں کا روپیہ بھی ٹرانسفر کرتا ہے، بینک ایل سی میں بھی آپ کو مدد دیتا ہے، بینک امپورٹ ایکسپورٹ میں مدد دیتا ہے۔ آپ نے لندن سے کوئی مشینری منگوائی ہے، اس کے لیے آپ کو آپ کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرے گا، وہاں سے مشینری درآمد کرے گا، یہاں سے آپ سے پیسے لے گا، اس کو گارنٹی دے گا۔ بینک فارن ایکسچینج کی ٹرانسفر بھی کرتا ہے، یہ سارے کام بینک آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بھی رکھتا ہے، اور اس کے لیے آپ سے سروس چارج بھی وصول کرتا ہے۔ لہٰذا بینک میں بہت سے کام جائز بھی ہو رہے ہیں، بہت سے کام ناجائز بھی ہو رہے ہیں، تو اس لیے بینک کی نوکری ایز سچ ناجائز نہیں ہے، لیکن بینک میں نوکری کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے ڈیسک یا ایسے شعبے میں کام کریں جہاں ڈائریکٹ سودی لین دین کا کام نہ ہوتا ہو، اور اگر کوئی شخص پھنس گیا ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی متبادل شعبے میں چلا جائے یا کسی متبادل جگہ کاروبار کر لے، اور جب تک کاروبار نہ ملے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ یعنی اس وقت جذبے میں آ کے آپ کسی کو کہیں کہ نوکری چھوڑ دو، بعد میں پریشان ہو اور بعد میں شریعت کو بھی گالیاں دے، مجھے بھی گالیاں دے، مجھے دے دے تو کوئی قباحت نہیں، لیکن اللہ کی شریعت کے بارے میں بدگمانی کرے تو یہ زیادہ خطرناک ہے، بنسبت اس کے کہ ایک شخص توبہ کرتا رہے اور کوشش کرے کہ کسی ایسے شعبے میں چلا جائے جہاں کاروبار جائز ہو، تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان حضرت دینا یسرن، ہمارا یہ دین آسان ہے، فاوغلو فیہ برفقن، جب اس میں داخل ہو تو آسانی سے داخل ہو، ولن یشاد الدین احدا الا غلبہ، اور کوئی شخص جب دین کے معاملے میں سختی اختیار کرے گا تو وہ اس سے مغلوب ہو جائے گا۔ فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى، بڑی زبردست بات ہے، جو شخص سواری کو تیز دوڑاتا ہے وہ سواری بھی ضائع کر دیتا ہے، گھوڑے پر جا رہے ہیں، تیز دوڑایا، تھک کے مر گیا، تو نہ سفر پورا ہوا نہ سواری باقی رہی، آہستہ آہستہ چلیں، سفر بھی کٹے گا، سواری بھی زندہ رہے گی۔ تو لہٰذا جب دین پر عمل کریں تو آہستہ آہستہ کریں، پہلے یہ دیکھیں کہ کیا چیز آپ کے لیے قابل عمل ہے، کیا قابل عمل نہیں ہے۔ بعض اوقات وقتی دینی جذبے سے آدمی ایسا بڑا فیصلہ کر لیتا ہے جو بعد میں اس کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور دین سے، شریعت سے بدگمان ہو جاتا ہے، اور ایسے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں معاف فرمائے کہ نہ فرمائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی ہمت اور اس کے مطابق آہستہ آہستہ چلیں، ایک مرتبہ ارادہ کر لیں, ایک قدم بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, بتدریج آپ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں شریعت کے منشا کے مطابق سارے کام ہو جائیں گے. پہلے قدم میں سارے کام نہ کریں, اس لیے آہستہ آہستہ پیش قدمی کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. ایک بڑے بزرگ تھے ہمارے بر صغیر کے, حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی, جن سے بڑے لوگ قصبے فیض کیا جنہوں نے, اور بہت ان کا درجہ تھا روحانیت میں اور اسلام پر عمل کرنے کی تربیت دینے میں. تو وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے, وہیں قیام پذیر تھے, بڑی مشکل میں, بڑے مصائب انہوں نے وہاں جھیلے, ذریعہ آمدنی نہیں تھا. تو ان کے کوئی عقیدت مند تھے, نواب تھے ہندوستان کے, وہ ہندوستان سے گئے, وہ بھی ہجرت کے ارادے سے چلے گئے. تو حاجی صاحب نے محسوس کیا کہ وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہتے ہیں ہندوستان کا, کہ جی وہاں یہ تھا, وہاں وہ تھا, ایسا گھر تھا, ایسا مکان تھا, یہ کھاتے تھے, یہ پیتے تھے. تو چند دن کے بعد حاجی صاحب نے کہا کہ میاں نواب صاحب تم ہندوستان واپس چلے جاؤ. انہوں نے کہا جی میں تو اللہ کے گھر ہجرت کے ارادے سے آیا ہوں, یہیں زندگی گزاروں گا. انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں تم چلے جاؤ. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو پوچھا کہ جی کیوں چلا جاؤں, تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا دل ہندوستان میں ہو, جسم مکے میں ہو, یہ بڑی بری بات ہے, بہتر یہ ہے کہ تمہارا جسم ہندوستان میں ہو, دل مکے میں ہو, یہ زیادہ بہتر ہے, لہٰذا تم چلے جاؤ. تو آپ کا دل شریعت میں اٹکا ہو, جسم شریعت میں نہ ہو, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ پہلے آپ جسم شریعت میں ڈال دیں اور بعد میں دل دنیا میں اٹکا رہے, یہ زیادہ خطرناک بات ہے. کائنڈلی ایکسپلین دا ڈفرینس بٹوین یوزری اینڈ انٹرسٹ. دیکھیے یوزری اینڈ انٹرسٹ تو انگریزی کے الفاظ ہیں, اور اس کو شریعت کی تعبیرات میں ان الفاظ کو استعمال کرنے سے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن انگریزی زبان میں یوزری سے مراد وہ ربا ہے جو خالص قرض کی بنیاد پر ہو, جو ہندو مہاجنی سود جس کو کہتے تھے وہ یوزری کہلاتا ہے, اور جو انٹرسٹ کسی کاروبار وغیرہ میں وہ انٹرسٹ کہلاتا ہے. لیکن آپ انٹرسٹ اور یوزری کے لفظ پہ نہ جائیں, وہ جو بھی ہو, شریعت نے جس کو ربا کہا ہے چاہے اس کو معاشرے میں انٹرسٹ کہتے ہوں گے وہ ناجائز ہوگا, اور اگر وہ ربا نہیں ہے چاہے اس کو لوگ یوزری کہتے ہوں وہ جائز ہوگا. آپ دوسروں کی اصطلاحات پہ فیصلہ نہ کریں, اپنی اصطلاحات پہ فیصلہ کریں. اس لیے میں نے گفتگو کا آغاز تفصیل سے وضاحت سے کیا تھا کہ ربا کہتے کس کو ہیں. جو چیز اس دائرے میں آتی ہے وہ ربا ہے چاہے اس کو کچھ بھی کہتے ہوں, اور جو اس دائرے میں نہیں آتی وہ ربا نہیں ہے. نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ, پی ایل ایس اکاؤنٹ کے بارے میں بتائیے, میں بتا چکا ہوں. بیوہ عورتیں اور ریٹائرڈ پرسن جن کو کاروبار کا تجربہ نہیں, اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی ڈپازٹ کروا سکتا ہے کہ نہیں, اس کا بھی جواب آ چکا ہے کہ آپ کسی جائز کاروبار میں کروائیں, مضاربہ کے شیئرز لے لیں, کسی اچھی جائز کمپنی کے شیئرز لے لیں. لسٹڈ کمپنیز بہت سی ہیں, حکومت کی بھی ہیں, پرائیویٹ بھی ہیں, کپڑے کے کارخانے ہیں بے شمار, ان کے شیئر لسٹ ہوتے ہیں, سیمنٹ کی فیکٹریاں ہیں ان کے شیئر لسٹ ہوتے ہیں. سیمنٹ کی فیکٹری میں تو کوئی ناجائز بات نہیں ہے, سیمنٹ بناتے ہیں, بیچتے ہیں, اس کے شیئر مارکیٹ میں چلتے ہیں. کپڑے کے کارخانوں میں کوئی کام ناجائز نہیں, کپڑا بنتا ہے, بکتا ہے, جائز چیز ہے. اس طرح سے اور بہت سارے کاروبار ہیں, کئی کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں, نیشنل کنسٹرکشن کمپنی بڑی بڑی عمارتیں بناتی ہے, حکومت بنواتی ہے, اس سے ٹھیکہ وصول کرتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, اس میں کوئی چیز ناجائز نہیں ہے. کوئی انڈیویجول ناجائز کاروبار کرتا ہو تو اس کا ذاتی ناجائز کاروبار ہے, کمپنی کے کاروبار میں تو کوئی ناجائز بات نہیں ہے. اس طرح سے آپ یہ شیئر لے لیں. سود پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. ان دی لائٹ آف دی حدیث, واٹ از پرسکرائب فار اے پرسن ہو ٹک اے کلیئر اینڈ ہو ٹک لون اینڈ گیو انٹرسٹ, دا پرسن از نو لانگر گیونگ انٹرسٹ اینڈ ہیز آسک فار اللہ فار گیونیس. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو ہر گناہ کو معاف فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جب اس سے کسی غلطی کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا, اس نے وعدہ فرمایا کہ معاف کرے گا. لیکن معافی کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ ربا کی رقم اس وقت کوئی موجود ہے تو اس کو پہلے اپنے سے دور کریں, اس کے بعد معافی مانگیں. جو خرچ ہو گئی وہ ہو گئی, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ. خود قرآن پاک میں وعدہ فرمایا کہ جو چلا گیا وہ چلا گیا, مزہ ما مزہ, لیکن آئندہ کے لیے توبہ کریں. سود کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہمارے ملک کا بینکوں کا نظام سود پر چل رہا ہے, ایک اسلامی ملک ہے, بینکوں میں جو لوگوں کا روپیہ ہے اس میں سود شامل ہوتا ہے. بینک کا میں جواب دے چکا ہوں کہ بینکوں کا سارا روپیہ سودی نہیں ہے, بعض روپیہ اس میں جائز ہے, بعض ناجائز ہے. تو اس لیے اگر کسی کی ایک بات بینک کی آمدنی ہے تو اس کو آپ آؤٹ رائٹ ناجائز نہ کہیں, اور اس میں سے کچھ حصہ جائز ہے, کچھ ناجائز ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ جو حصہ آپ کے عزیز کے پاس آیا ہے وہ جائز ہی ہوگا. ماڈرن بینکنگ سسٹم از بیسڈ آن انٹرسٹ, ایون اف ون ہیز اے کرنٹ اکاؤنٹ وچ از انٹرسٹ فری, ہاؤ کین وی جسٹیفائی. میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ بینکوں کا سارا پیسہ ناجائز نہیں ہے, اور جب آپ اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں روپیہ رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی انکریز نہیں ملتا, وہ آپ ہی کا روپیہ ہے, آپ جب چاہیں لے لیں. اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دی حدیث دیٹ سیز دیٹ دیر ول بی اے ٹائم دیٹ دا ورلڈ ول بی اوور ویلڈ بائی ربا سسٹم, از دس این ایکسکیوز فار یوزنگ فائنینشیل سسٹم, آر وی جسٹ ایز اکاؤنٹیبل ان دس ڈے این ایج ویئر ربا از اے پارٹ آف آل بزنس ٹرانزیکشن دین دی سلف بیفور اس, What can an individual do to stay away from the evils of riba? یقیناً یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ربا بہت عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ جو لوگ ربا سے بچنا چاہیں گے ان کو بھی ربا کا غبار اتنا معاشرے میں پھیلا ہوگا کہ ربا کے غبار سے وہ نہیں بچ سکیں گے۔ تو ربا کا غبار تو ہر جگہ ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اس کا جو غبار ہمیں پہنچ رہا ہے ہمارے ارادے اور عزم کے بغیر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے، اس سے محفوظ رکھے۔ انڈیویجول یہی کر سکتا ہے، زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، باقی کوشش ہمارے اختیار میں ہے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کوشش کا بھی صلہ دیتا ہے۔ اگر کسی نے اپنا پیسہ کسی کاروبار میں لگایا ہے، مثلا کچھ لوگوں نے مل کر گیس اسٹیشن لگایا ہے، وہاں سے ہمیں خاص اماؤنٹ ملتی ہے، ہاں وہ بالکل جائز ہے، چاہے آپ اس پہ وقت دیں یا نہ دیں، یہ تو مضاربہ کی ایک شکل ہے کہ سب نے 10 آدمی نے مل کے پیسہ لگایا، 2 آدمی اس میں حصہ لے رہے ہیں، اس کو چلا بھی رہے ہیں اور نفع سب تقسیم۔ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ نفع تو جو آپ ریشو طے کر لیں گے وہ جائز ہے، اور چاہے آپ اس میں ایکچوئل حصہ لے رہے ہوں یا نہ لے رہے ہوں، اس لیے کہ رسک آپ کا بھی ہے، اگر سروس اسٹیشن فیل ہو گیا تو پھر آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوا اور اس کی محنت ضائع ہوئی، اس میں کوئی قباحت نہیں، جائز ہے، یہ سود میں نہیں آتا۔ لیکن اصل رقم کی گارنٹی یا شورٹی نہیں ہونی چاہیے، اگر اصل رقم کی گارنٹی ہے تو وہ جائز نہیں ہے، اگر اصل رقم کی گارنٹی ہو گئی ہے تو وہ سود میں آ جائے گا۔ آج کل جیسا کہ بزنس کا طریقہ عام ہے کہ کسی پارٹی کو رقم دیتے ہیں، وہ رقم دینے والے کو ہر مہینے خاص اماؤنٹ کی رقم دیتے ہیں، ہر مہینے خاص رقم دینے یا نہ دینے سے دار و مدار نہیں ہے، بلکہ دار و مدار اس بات پر ہے کہ جو رقم دی گئی ہے اس کا تعلق کیا کسی وقت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یا آپ کے کسی کموڈیٹی یا اس کے مقابلے میں ہے۔ آپ اس تعریف کی روشنی میں دیکھ لیں، اگر اس تعریف پہ یہ آتا ہے تو ربا ہے، اگر نہیں آتا تو نہیں ربا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سہولت کی خاطر، ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس کی خاطر، فرض کیجئے 100 آدمی نے مل کے کاروبار کیا اور 3 آدمی بزنس کر رہے ہیں، اور یہ طے ہوا ہے کہ ہم آپ کو ہر مہینے 5,000 روپے ماہوار دیتے رہیں گے، سال کے اخیر پہ حساب کر لیں گے، اگر آپ کو زیادہ مل گیا تو آپ کو اگلے سال ایڈجسٹ کر دیں گے، اور نہیں ملا بچ گیا تو آپ کو دے دیں گے۔ اس میں کوئی، یہ تو انتظامی ایڈمنسٹریٹو چیز ہے، اس میں سالانہ یا ماہوار 1,000 روپے 5,000 روپے ملنے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطیکہ کاروبار ادروائز شرط کے مطابق ہو۔ اگر یہ ہوا کہ سال کے ختم پہ اتنا نقصان ہوا ہے اور آپ کو رقم زیادہ چلی گئی، ہم اگلے سال اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے، یہ جائز ہے، اس سال جو لے لیا وہ لے لیا، اگلے سال آپ کو نہیں دیں گے۔ اور اگر زیادہ رقم آ گئی ہے تو آپ کو کہیں گے جی آپ کو 5,000 روپے دیے تھے، آپ کے 6,000 بنتے تھے، آپ 1,000 اور لے لیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ تو ایک انتظامی چیز ہے۔ اگر اپنی رقم کسی دوست کو دی جائے اور کہا جائے کہ اپنی دکان میں سامان بڑھا لیں اور دکان کا بزنس پہلے سے بہت اچھا ہو جائے اور وہ ہمیں کچھ رقم ہر مہینے دے دیں اور رقم کو مخصوص کر دیا جائے، یا وہ اپنے منافع کے لحاظ سے دے دیں جب ہمیں رقم کی ضرورت ہو اپنی مرضی، یہ بالکل جائز ہے، یہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ بنیادی چیز یہ ہو کہ اگر سارا کاروبار خدا نخواستہ ختم ہو جائے، ڈوب جائے، دکان میں آگ لگ جائے، ڈاکہ پڑ جائے، چوری ہو جائے، تو پھر نقصان جو ہوگا تو آپ کا اپنے ریشو کے حساب سے، اس کا اپنے ریشو کے حساب سے۔ فرض کیجئے اس کے 25,000 روپے لگے ہوئے تھے، آپ کے 1,000 روپے لگے ہوئے تھے، تو 25,000 کا نقصان اس کا ہوگا، 1,000 کا آپ کا ہوگا۔ اگر یہ شرط اس میں انہیرنٹ ہے تو وہ جائز ہے، آپ دے سکتی ہیں روپیہ۔ ایک عام شخص لون کے بغیر بزنس نہیں کر سکتا، بینک سے قرضہ سود کی شرائط پہ ملے گا، تو اس کا اس سسٹم کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہوگا؟ آپ فی الحال جو فیصل اسلامک بینک ہے وہاں سے قرض لے لیں، یا البرکہ بینک سے قرض لے لیں۔ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے جس کا کوئی سہارا نہ ہو اپنی رقم بینک میں جمع کرا دے، ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ نہیں کرا سکتا، آپ کو کسی ایسے کاروبار میں کرنا چاہیے جو جائز ہو۔ ایک شخص فائنینس کرتا ہے اور ایک ورکنگ پارٹنر ہے، تجارت کا طریقہ ہے، تو بینک میں جو لوگ جمع کرواتے ہیں اور فائنینس کرتے ہیں وہ بینک بزنس پارٹنر نہیں، بینک بزنس پارٹنر نہیں ہے، بینک تو دراصل آپ کی طرف سے سب فائنینسر ہے، آپ نے بینک کو دیا روپیہ، بینک نے آگے روپیہ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینک نے جو آگے روپیہ دیا ہے وہ کن شرائط پر دیا ہے؟ اگر بینک نے آگے جائز شرائط پر دیا ہے تو بینک کو اس سے ڈیل کرنے کا اختیار ہے اور پھر آپ کو بھی دینے کا اختیار ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بینک آگے سود پر روپیہ دے دیتے ہیں اور اس سود میں سے آدھا خود رکھ لیتے ہیں، آدھا آپ کو دے دیتے ہیں، اس لیے ناجائز ہے۔ لیکن اگر بینک آگے انویسٹ کر رہے ہوں کسی کاروبار میں، سیمنٹ فیکٹری میں، کپڑے کی فیکٹری میں، اسلحے کی، موٹر کی، سوزوکی میں، کہیں میں، ہوائی جہازوں کے کارخانے میں، کسی چیز میں کر رہے ہوں اور اس کے منافع سے اپنا روپیہ لے رہے ہوں، وہ اپنا روپیہ آپ کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو جو بینک ایسا کر رہے ہیں وہ جائز ہے، جو نہیں کر رہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ پیسے کو سرکولیشن میں رہنا چاہیے، تو اس طرح بینک بزنس کرتا ہے، مختلف نوعیت کے پروجیکٹ پر کام ہوتا ہے اور یہ کام ملک کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ دیکھیے فائدہ تو ہر چیز میں ہو رہا ہے، امریکہ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، سوئٹزرلینڈ کو بھی ہو رہا ہے، لوگ یہاں سے دولت لوٹ لوٹ کے لے جا رہے ہیں، تو سوئٹزرلینڈ کا کیا فائدہ نہیں ہو رہا؟ تو اس فائدے سے کیا وہ چیز ناجائز ہو جائے گی؟ چوری کرنے والے کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، شراب بنانے والے کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، بدکاری کے اڈے چلانے والوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، تو محض معاشی فائدے سے تو کوئی چیز جائز نہیں ہوتی۔ فائدہ ہو، شریعت کی حدود کے مطابق ہو، شریعت کے احکام کے مطابق ہو تو وہ جائز ہوگا، شریعت کے احکام کے مطابق نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو کوئی بنیاد نہ ہوئی کہ چونکہ فائدہ ہو رہا ہے لہٰذا جائز ہے۔ فائدہ تو جوئے میں، سٹے میں، ربا میں، کاروبار میں، دھوکے میں، ہر چیز میں ہو رہا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سارا فائدہ فائدہ کیا ہندوستان کو لوٹ کے، تو کیا وہ سارا جائز ہو جائے گا؟ پروویڈنٹ فنڈ کا میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے ذمہ دار فقہا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کے خیال میں یہ سود نہیں ہے۔ اور ایک اور بڑے ذمہ دار اور بڑے بالغ نظر مفکر مولانا سید ولالہ مودودی کا کہنا تھا کہ یہ سود ہے۔ ان دونوں میں سے جس کی رائے کو آپ پسند کریں اس پہ عمل کر لیں۔ این سی ایل کا سود، این ایس ایل، یہ کیا ہے؟ این ایس ایل مجھے نہیں معلوم، نیشنل این ایس ایل کسے کہتے ہیں؟ نہیں، نیشنل سیکیورٹی، پتہ نہیں، میں نہیں جانتا اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مضاربہ کمپنیز میں سود کا عمل دخل نہیں ہے۔ انشاءاللہ مضاربہ کمپنی میں آپ کاروبار کر لیں تو وہ جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ فورن کرنسی، فورن کرنسی میں روپے آپ رکھ دیں اور اس پر فورن کرنسی کو لے کے آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ دیں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ فورن کرنسی کرنٹ اکاؤنٹ ہے، فورن اس پہ کوئی انکریز آپ نہ لیں، لیکن روپے کی ڈیویلیویشن کی وجہ سے آپ کی قیمت بڑھتی جائے گی اور انہیرنٹ قیمت بڑھ جائے تو اس میں شرن کوئی قباحت نہیں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد کاروبار کی ہمت نہیں رہتی تو اپنی رقم فکس اکاؤنٹ میں، اس کا جواب کئی بار آ چکا ہے۔ ایک انسان جو اپنا اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر رقم جمع کرتا ہے، گھر میں رکھتا ہے تو سال میں زکات بھی دیتا ہے، کچھ عرصے بعد رقم ختم ہو جائے گی، لیکن اگر اس رقم سے کاروبار کی صلاحیت نہیں رکھتا جسمانی یا ذہنی طور پر تو وہ کیا کرے؟ اگر بینک میں رکھتا ہے تو سود ملتا ہے، اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہی ہے کہ جتنے جائز کاروبار ہیں اس میں لگائیں۔ جو لوگ انشورنس کرواتے ہیں، انشورنس میں اگر وہ میوچول انشورنس ہے تو جائز ہے، اور میوچول انشورنس نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ اگر 100 روپیہ قرض لیا ہے سود پر اور 120 واپس کرنے ہیں تو کیا دینے والا، یعنی قرض 120 کرنے والا گنہگار ہوگا؟ بالکل گنہگار ہوگا، اس لیے کہ یہ سود ہے۔ لکی ڈراز اور پرائز بانڈز وغیرہ کسی زمرے میں آتے ہیں؟ میری ذاتی رائے میں یہ دونوں سود ہیں۔ بینک کے سودی کاروبار کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر آتی ہے، واقعی اسلامی حکومت پر آتی ہے، اور جو لوگ اس میں اس کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں وہ گنہگار ہیں اللہ کی نظر میں۔ بیمے کے بارے میں سوال ہے، میں جواب دے چکا ہوں۔ اب تو یہ سوال اکثر وہ ہیں جو آ چکے۔ یہ ایک اور این ایس سی پوچھا، یہ کیا ہے جی؟ این ایس سی کیا چیز ہے؟ مجھے واقعی معلوم نہیں۔ این ایس سی، نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ۔ ہاں، نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ کا جتنا میں نے سنا ہے وہ تو ناجائز ہے اور اس میں سودی کاروبار ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں اس لیے لوگ روپیہ دیتے ہیں کہ بہت زیادہ ریٹرن دیتے ہیں، وہ غالباً 20-22% کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ این ایس سی جو ہے یہ ملک کے تجارت اور سیاست اور معاشیات کے لیے تباہ کن ہے، نقصان دہ ہے انتہائی۔ حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ انہیں اس سے بحث ہوتی ہے کہ ہمارے 5 سال اچھے گزر جائیں، باقی ملک کا تباہ ہو یا جو بھی ہو، ہمیں 5 سال جو مدت ملی ہے ٹھیک ٹھاک گزر جائے، کسی کو شکایت نہ ہو۔ تو لوگوں سے عام متناس سے قرضہ لے کر ان وعدہ کر لیتے ہیں کہ جی آپ کو 20% دیں گے، اب روپیہ لے کے اپنا اس وقت کا کاروبار ٹھیک چلا لو، 5 سال نکالو، اس کے بعد آنے والا بھگتے گا۔ 20% کہاں سے دے گا، نہیں دے گا، وہ جانے، اس کا معاملہ جانے۔ اس کے بعد وہ آتا ہے، وہ مزید وہ 25% کے نام سے قرض لے لیتے ہیں کہ 25% دیں گے، وہ اپنا قرضہ پورا کر لیتے ہیں، اس میں سے 22% یہ دیا، 3% بچا، اپنا وقت نکالا، اس طرح سے ہو رہا ہے۔ آپ جائزہ لیں، اس کی تاریخ دیکھیں تو نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ پہ پہلے 14 تھا، پھر 15 ہوا، پھر 16 ہوا، بڑھتا جاتا ہے، اور وہ اس لیے بڑھتا ہے کہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں۔ جو وزیر خزانہ ہوتا ہے کہتا ہے جی ہم کیوں درد سر لیں، قرضہ لو، وقت نکالو، مکاؤ اور وقت اپنا پاس کرو۔ یہ ہے یمحق اللہ الربا بالصدقات۔ ایک معنی ظاہری ہو سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سودی کاروبار دن بدن بڑھ رہا ہے، سود بڑھتا چلا جاتا ہے، سود کی آمدنی سے بہت سے گھر چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو منتھلی انکم اسکیم کا نام دیا جاتا ہے، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں؟ اصل میں اس کے دو مفہوم آپ نے خود ہی بیان کیے ہیں، اخلاقی وغیرہ، اس پہ میں نہیں جاتا کہ قیامت اور روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن خالص دنیاوی معاملات میں سودی کاروبار کی بنیاد پر جو بظاہر انکریز ملتا ہے، وہ انکریز دراصل ایک چھوٹے طبقے کا ہوتا ہے، پورے معاشرے کی دولت اس کے ہاتھ میں جمع ہو جاتی ہے، معاشرے کا بیشتر حصہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ چاہتے ہیں، جب ان کے مفاد میں ہوتا ہے، وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پاکستانی ایک شخص نے بینک قائم کیا، پوری دنیا میں وہ چلا، اور اس بینک نے بڑے بڑے بینکوں سے ٹکر لینی شروع کی اور دنیا اسلام میں ایک یہ لگا کہ جی معاشی طور پر جو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم ہے اس میں ایک مسلمان بھی آ گیا ہے. انہوں نے چند ہفتوں کے اندر اس بینک کا بھٹا بٹھا دیا اور لوگوں کی رقمیں ڈوب گئیں. خود ہمارے جاننے والوں کے ہمارے اپنے